जो बात है वो ये कि फलसफा जनरेट करने के लिए फलसफा पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि फलसफा तुम ही तो जनरेट करते हो। जिस तरह रिलीजन में होता है कि रिलीजन को तुम्हें जानना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजन खुद तुम जनरेट नहीं करते ना, इसीलिए रिलीजन पढ़ना जरूरी होता है, तुम्हारे फर्ज होता है, वरना तुम क्या मान रिलीजन क्रिएट तो नहीं कर सकते। अगर तुम प्रोफेसी के अंदर हो तो फिर तुम प्रॉफिट भी नहीं हो, तो कस्ब करना पड़ेगा तुम्हें, कस्बी है वो ही सही है। यानी कि रिलीजन की जो इल्म है वो कस्बी भी है और वहबी भी है। वहबी है प्रॉफिट के लिए, चूजन होता है वो, और प्रॉफिट को का कोई कमाल नहीं होता, उसे खुदा चूज करता है। उसका यही कमाल है कि खुदा ने उसको चूज कर लिया, यही उसका कमाल है। मुझे और आपको के नहीं चूज किया, उस प्रॉफिट को इसलिए चूज किया खुदा ने, उसे पैदा किया खास तौर पर, चोजन है वो। लिहाजा उसके लिए तो इल्म कस्बी नहीं है, वहबी है। और प्रॉफिट ने जो इल्म दे दिया वो फिर कस्बी है, वो आपके लिए चोजन नहीं आएगा। आपको जाके जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, जिंदगी लगानी पड़ेगी अपनी, फिर वो इल्म तुम्हें मिलेगा। अगर नहीं कस्ब किया तो मेरी नहीं मिलेगा, फिर तुम ऐसे ही मर जाओ और फिर जाओ जहन्नुम में। तो वो तो जानना जरूरी है तुम्हारे लिए अगर तुम आलिम बनना चाहते हो। फलसफे के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि तुम जरूरी नहीं है तुम फलसफे डिपार्टमेंट में एडमिशन लो फिर तुम्हें फलसफा है। लेकिन जो फलसफे डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है ना, उसको टक्कर लेना भी आसान नहीं, वो तुम्हें उल्टा टांग देगा। क्यों? वो प्रोफेशनल है, वो कहेगा अच्छा ये लेके आओ, ये तो मैंने पढ़ा है बहुत। तो वो कमेंटेटर तो बड़ा जबरदस्त होता है, लिहाजा धज्जिए बिखेर देता आपके फलसफे की 2 मिनट आपको धूल चटा देता है 2 मिनट में। तो मसला ये कि ये कोई गारंटी नहीं है कि फलसफा पढ़ने के बाद आपको फलसफी बन जाए आप। लेकिन आप अगर फलसफी हैं तो आपको वो टफ टाइम तो बहुत देगा, तो ही विल गिव यू वेरी टफ टाइम। मतलब आप देखेंगे शायरों में और फलसफियों में हमेशा ये नजा का मामला है, फलसफी धूल चटा देता है शायर को। क्यों? फलसफी के सामने जब शायर आके बैठता है ना, तो वो शायर को वो पटखियां देता है कि वो ठंडा हो जाता है फौरन, तो वो फौरन उसके सामने हाथ जोड़ देता है। लेकिन पोएट्री नहीं कर सकता फलसफी। तो वो कहता है कि भाई ठीक है, मैं ख्याल तो मेरा इतना गहरा नहीं है, लेकिन मैं इतना खूबसूरत उसे बयान करता हूं कि तेरे साहिल पे लौट ही आते घर उम्मीदों के बाद बाद। तो ये शायर बोल सकता है, फलसफी नहीं बोल सकता। तो फलसफी का जो स्ट्रेंथ होती है वो कॉन्सेप्ट होते हैं, आइडियाज उसके ऐसे हथियार होते हैं कि वो गिरा देता है सामने वाले को। लेकिन ये तो कोई हद नहीं है इसकी कि कौन कितने आइडियाज जनरेट कर सकता है। तो ह्यूमन तो अंदर से निकलता है, इसलिए सब पढ़ना जरूरी नहीं है। तो ये बॉटम लाइन जो है वो ये है कि अगर आप किसी फलसफी से कहें कि तुमने तो ये सब फलसफा नहीं पढ़ा, जो तुम फलसफा बुद्ध शिकन होता है, ये जो मैंने पैदा कर रहा हूं इस कहीं से बाहर से थोड़ी ले रहा हूं। अगर बाहर से लिया फिर तो फलसफी नहीं होता, कमेंटेटर है, फलसफी नहीं है। फलसफी तो वो निकाले अपने अंदर से, अंदर से निकलता है, अंदर से जब निकलता है वो होता है बड़ा फलसफा। तो बड़ा फलसफा जो वो ही प्रोड्यूस कर पाए हैं जिन्होंने अंदर से जनरेट किया। अब सवाल ये कि अंदर जो मेरा है, जो मेरा इंटरनल वर्ल्ड है, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है। अब सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं देखो भाई वो इंटरनल वर्ल्ड वगैरह कुछ नहीं होती, वो तुम्हारा सोशल मैट्रिक्स होता है, वहीं से कंस्ट्रक्ट होती है। क्योंकि जब तुम पैदा हुए तुमसे पहले सोसाइटी मौजूद थी, सोसाइटी की पैदावार हो तुम, लिहाजा तुम्हारी जो लैंग्वेज है, जो तुम्हारी कम्युनिकेशन है, तुम्हारी एक्सप्रेशन है, सब सोशली कंस्ट्रक्टेड है। तो तुम अपनी सोसाइटी की पैदावार हो, तो तुम ये कहां से कह रहे हो कि आउट ऑफ नथिंग तुमने क्रिएट किया। तो तुम पैदावार हो तुम अपने सोशल ऑर्डर ही की, तो जाहिर है कि तुम ये कहोगे ये आउट ऑफ नथिंग तुमने क्रिएट किया, ऐसा वैसा कुछ। मार्क्सिस्ट कहेंगे नहीं, वो तुम्हारी हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी या तुम्हारी मटीरियल कंडीशंस की पैदावार है जिन्होंने कल्टिवेट किया है उन आइडियाज को। कुछ कहेंगे कि पूरा सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और इस वक्त जो 20वीं 21वीं सदी का फलसफा है उसको बहुत सारे लोग तो फलसफा मानते ही नहीं, वो कहते हैं ये तो सोशल फिलोसफी है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट के फलसफी अमीरी साहब वही कहते हैं कि देखो डेकार्ट के बाद फलसफा पैदा ही नहीं हुआ, डेकार्ट आखिरी फलसफी था, उसके बाद जो फलसफा पैदा हुआ वो सोशियोलॉजी है, सोशल फिलोसफी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, फलसफा नहीं है वो। बल्कि हेगल जैसे फलसफी को भी फलसफी नहीं मानते वो, वो कहते हैं वो सोशियोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो सोशल साइंटिस्ट ये कहते हैं। तो जो दाखिल है मेरा, जो दाखिल इंटरनल ही होता है, तो जो मेरा दाखिल है वो कैसे कल्टिवेट होता है, तो उसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पोजिशंस लेंगे, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करेंगे। लेकिन जो पहले जो खालिद भाई का सवाल है कि भाई मैं तो वो पूरा फलसफा पढ़ ही नहीं सकता, लिहाजा फलसफा अगर हकीकत के इदराक में मदद देता है तो जाहिर है कि मैं पूरी हकीकत को नहीं पढ़, तो पूरी हकीकत तो वो होती नहीं, वो तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा एवरी फिलोसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वो तो एक फर्द की इंसानियत का इजहार है। तो जाहिर है कि अगर मैं मुख्तलिफ इंसानों की इंसानियतों के इजहार पढ़ते पढ़ते तो फिर मेरा इंतकाल ही हो जाएगा, जाहिर है जैसा खाली चल जाएगा और अपने आप को इक्विप करने में ही इंतकाल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं भी पढ़ पाऊं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वो कहें। लेकिन उसके भरपूर फलसफे मैं पहचान लिए जाने के इम्कान बहुत कम होंगे, क्यों, क्योंकि एक से एक बैठा हुआ है जो उस पर, एक का काम यह है कि मैं रीड करता रहूंगा और बताता रहूंगा कौन क्या कह रहा है। तो टीचर में द ग्रेजुएट ऑफ फिलोसफी एज द टीचर ऑफ फिलोसफी एंड द फिलोसफर इज डिफरेंट। मुमकिन है कि एक आदमी टीचर ना हो लेकिन वो फलसफा उसका हो बड़ा जबरदस्त बनता है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे, तो वो पहचान ले लोग पाने लगा अरे ये तो बहुत बड़ा फलसफी था, उसको पहचाना ही नहीं है। तो फलसफे के लिए कस्बी है वह भी नहीं, तो चूंकि वो कस्बी है तो कस्ब कोई भी कर ले, और उसके लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है, अंदर ही है।
तो इसमें एक सवाल ये भी है कि जो आप पढ़ते हैं जैसे आपका नॉलेज तो यही है पढ़ने के लिए, तो जब आप जब कोई चीज जनरेट करते हैं उसका इन्फ्लुएंस तो होता है।
हाँ बिल्कुल होता है।
तो जैसे आपने डिकार्ट्स को पढ़ा, इसको पढ़ा, हेगल को पढ़ा, ये पढ़ा, जब अपना फलसफा भी आप जनरेट कर रहे हैं जिसपे उन्होंने बात कर चुके, तो उनका कुछ ना कुछ तो आप में इन्फ्लुएंस होगा, आप उनकी भी बात करें।
बिल्कुल
प्योर थोड़ी होते
हैं। हाँ लेकिन उसका आप उसको आप रिफ्यूट करते हैं आमतौर पर, आमतौर पर आप बताते हैं कि जैसे हुजरल तुम पढ़ोगे तो हुजरल अपनी किताब का नाम कार्टेशियन मेडिटेशन रखेगा, लेकिन बताया कि कार्टेशियन मेथड या कार्टेशियन प्रोजेक्ट में क्या क्या कमजोरियां रह गई, बिल्कुल लिटा देगा उसको, उसके बाद फिर अपनी पोजीशन लेकर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि वो बुद्ध तोड़ देगा पहले, फिर एक नया बुद्ध तराश देगा, फिर उसके बाद उसका शागिर्द आएगा हुजरल, एक ही झटके में हुजरल को धड़ाम से नीचे गिराएगा। यानी कि हुजरल से पहले उसने लिख दी, यानी कि हुजरल का शागिर्द है हाइडेगर, लेकिन उससे पहले उसने लिख दी 1926 में उसने लिख दी बीइंग एंड टाइम, और उसकी बाद में आई 1930 में आई। शागिर्द ने पहले उस्ताद को पढ़ा, उस्ताद जो बकबक कर रहा है सुना होना, उसको कुचल के दूसरा फलसफा जनरेट कर दिया। फिनोमिनोलॉजी के मुकाबले पे एग्जिस्टेंशियलिज्म खड़ा कर दिया, उससे ज्यादा पॉपुलर फलसफा। हुजरल को शिकस्त हो गई, हाइडेगर पर फैल गया। अब कुछ लोग कहते हैं हाइडेगर जो था वो मतलब क्रिश्चियन था वो, और नाडजीज के साथ उसने जुड़ गया था और ये था वो था, ऐसे नहीं है। बहुत बड़ा फलसफी है, बहुत गहरा, यानी कि हुजरल से ज्यादा गहरा फलसफी है। तो जो फलसफा पढ़ा हुआ है वो देख लेगा दोनों को, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाइडेगर जहां जहां पे मार खा रहा था वहां हुजरल जहां जहां मार खा रहा था वहां हाइडेगर उसको निकाल के ले गया, लेकिन उसको निकालने में उसने नया फलसफा जनरेट कर लिया। तो बताने का मतलब ये कि बड़ा फलसफा वही होता है जो कि अपने कंपीटिंग फलसफों को चित कर देता है, यानी कि हाइडेगर मार्क्स को आप बड़ा फलसफी उस वक्त माने जब हेगल को वो चित कर दे, यानी कि हेगल का जितना सिस्टम हो उसको कोलैप्स कर दे, बिल्कुल तबाह कर दे इंटेलेक्चुअली, कोई खड़ा ना रहे हेगल मार्क्स के सामने, उसका कद छोटा लगने लगा, तो फिर आप कहेंगे ये, यानी कि आप देखेंगे कि 20वीं सदी में एक आदमी आप सोशियोलॉजिस्ट नहीं दिखा सकते जिसने लिखा वो माशरे के ऊपर और मार्क्स को डिस्कस ना किया, एक आदमी दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब है उसने इन्फ्लुएंस किया ना जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड को, इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड को, फ्रेंच स्पीकिंग वर्ल्ड को, स्पेनिश स्पीकिंग वर्ल्ड को, लैटिन अमेरिकन वर्ल्ड को। कहां आप नहीं देखते उसका इम्पैक्ट है। लैटिन अमेरिका में मूवमेंट शुरू हो गई, सेंट्रल अफ्रीका में मूवमेंट शुरू हो गई, सब कॉन्टिनेंट में मूवमेंट शुरू। बड़ा आदमी है ना, इम्पैक्ट डाला ना उसने। तो बड़ा फलसफी जो होता है वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सारे फलसफों को पढ़े। आम तौर पे सारे फलसफों को नहीं पढ़ता वो, आम तौर पे।
मतलब तीसवीं सदी में जो है मतलब आर्थ की जो मकबूलियत है खुद, मतलब कि जो हमारे इस्लामी फकरीन है और इस्लामी शहरी के अंदर भी उसके असरा जो मतलब नजर आते हैं। अगर हम इसको मतलब सिर्फ जो है मतलब इसी तनाजुर में देखें कि आर्थ बहुत बड़ा फलसफी था, अगर इसके बजाय हम इसको मतलब इस तनाजुर में देखें कि वो सोसाइटी और वो आश्रा और वो तहजीब जो है इनहिताब का शिकार हुई जिसमें मार्क ने जो मतलब जन्म लिया, लिहाजा उसकी फिक्र जो थी एक जो मतलब गिरती हुई तहजीब और जो मतलब इनहिताब पजीर फिक्र के लिए ज्यादा मतलब एट्रेक्टिव थी क्योंकि नेटलिस्ट की बुनियाद पर थी। तो इसमें कि मार्क की अजमत के बजाय उन अकदार और रिवायात का सवाल असल सबक था कि जो उसको कबूल करने पर आमादा हो गए पाकिस्तानी शहरी के।
बुनियादी तौर पर ये मसला है कि अगर देखे ना मार्क्स सिर्फ इस्लामी तहजीब में, तो फिर भी इस्लामी तहजीब में इतना पॉपुलर नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों के मार्क्स नहीं हो सका। उसकी वजह है कि इस्लामी तहजीब ने बड़ा जम के मुकाबला किया है मार्क्सिज्म का और इल्मी तौर पर मार्क्सिज्म को शिकस्त दी उसने। ये तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि उस ये जो भी इस्लामिक वर्ल्ड थी वहां पर उसने पैर नहीं जमाने दिया मार्क्सिज्म को। उसकी वजह यह थी कि वो कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग विद गॉड थी और मार्क्स वहां पे ज्यादा फला फूला जहां कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड पॉपुलर था वहां पे वो पैर जमाने। हालांकि इस्लामिक वर्ल्ड जो थी वो बड़ी यानी कि पिसी हुई थी और माली तौर पर भी बड़ी बदहाल थी और ये थी वो थी, लेकिन उसके बावजूद इल्म की सतह पर वो मार्क्सिज्म उसको शिकस्त नहीं दे सका। मार्क्सिज्म ने जिन जगह पर शिकस्त दी वो उन फलसफों को शिकस्त दी जो कि बुनियादी तौर पर दुनियावीयत की तरफ बुलाते थे, यानी कि दुनियादार फलसफा जो था उसको मार्क्स ने ज्यादा डैमेज किया और वहां पर वो ज्यादा कामयाब हुआ। मुसलमानों ने उसका मुकाबला सब्सटेंटिव प्लेन पे किया। उसकी वजह है कि मार्क्स का जो प्लान था वो बड़ा सब्सटेंटिव था, कॉन्क्रीट था। मार्क्स जिस चीज की तरफ बुलाता था वो बड़ी कॉन्क्रीट चीज थी, लिहाजा मुसलमानों के लिए मुकाबले के ऊपर जो था वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव भी था। अगर दावत कॉन्क्रीट हो ना तो उसका हथियार भी उसका मुकाबला भी बड़ी कॉन्क्रीट सतह पर आप कर सकते। तो मार्क्स का जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म था या हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म था उसके मुकाबले में मुसलमानों का जो तस्वुर तारीख था वो इतना कमजोर नहीं था कि मार्क्सिज्म उसको शिकस्त दे। लेकिन लिबरलिज्म जो था उसका मैनिफेस्टो नहीं था कोई, लिहाजा मुसलमानों के सामने हदफ ही नहीं था। लिबरलिज्म से मार पड़ी मुसलमानों को, तो मुसलमानों मुस्लिम दुनिया के अंदर मार्क्सिज्म से ज्यादा जो है लिबरलिज्म ताकतवर था और लिबरल होना मुसलमानों के लिए ज्यादा आसान था बनिस्बत मार्क्सिस्ट होने के। दूसरी वजह यह थी कि मार्क्सिस्टों का जो एंटी रिलीजियस एटीट्यूड था वो बड़ा प्रोमिनेंट था, बहुत ज्यादा। यानी कि आप मार्क्सिस्ट फलसफियों में बहुत ही क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि इस फलसफे के अंदर एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट्स कितने क्लियर हैं। यानी कि सिर्फ फलसफे में नहीं बल्कि एटीट्यूड में, यानी कि बाइबल के वॉशरूम्स बनाए थे यूरोप और उसके अंदर बाइबल के वॉशरूम्स बना रखे थे उन्होंने, यू नो। और यानी कि जब चाइना के अंदर यानी कि जितनी मसाजिद थी उन सबको सुअर खानों में तब्दील किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज थी کہ سور خانوں میں تبدیل کیا جائے مذہبی جگہوں کو. بعد میں 82 میں ضیاء الحق نے یہ کلاز نکلوائی ہے چائنیز کانسٹیٹیوشن سے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ بھی کولڈ وار کی وجہ سے وہ ممکن ہو گیا, ورنہ شاید وہ نہیں نکالتے. تو مطلب یہ کہ آپ بہت ہی کلیئرلی بتا سکتے ہیں کہ اینٹی ریلیجس جو سینٹیمنٹس تھے اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکسزم جو تھا وہ ایک کلیکٹیویٹی کی طرف بلاتا تھا اور ریلیجس کلیکٹیویٹی اس کلیکٹیویٹی کی نبی کرتی تھی.
اس میں یہ ایلیمنٹ تو ایک ساتھ اپنا ڈالتا ہے کہ نہیں, کہ جو مسلمان معاشرے تھے وہاں وہ طبقاتی کشمکش جو تھی اس میں وہ کیونکہ قناعت کا ایک ایلیمنٹ تھا تو وہ اتنی شدت سے نہیں تھی کہ مارکسزم اس کو اپیل کر سکتا.
جی بالکل. اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جو مسلم ورلڈ تھی اس میں آرگنائز لیبر موجود نہیں تھی. مارکس کی اگر آپ ڈیس کیپٹل پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ جو بیسک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے کیپٹلزم کا, یعنی کہ کیپٹلسٹ معاشرے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ لیبر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. لیبر سب سے زیادہ خود غرض ہوتا ہے. لیبر ہمارے یہاں سمجھتے ہیں لیبر بڑا شریف, لیبر شریف نہیں ہوتا. لیبر کیپٹلسٹ مینٹیلٹی کا سب سے پہلے قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے بھی وہی چاہیے جو اس کے پاس ہے, مجھے بھی گاڑی چاہیے, مجھے بھی بنگلہ چاہیے, مجھے بھی یہ سب کچھ چاہیے جو اس کے پاس ہے. تو پہلے وہ ذہنی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تب سرمایہ داری طاقتور ہوتی ہے. اب ریلیجن جہاں پہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, مال کوئی بڑی اچھی چیز نہیں ہے, مال نہیں بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھو تمہارے بہت سارے لوگوں کے وہاں مال نہیں تھا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ کہ مال کے بغیر بھی عزت ہو سکتی ہے, دیکھو مولانا صاحب کی عزت ہے اور ان کی بھی عزت ہے اور وہ حضرت علی کی بھی بڑی عزت تھی. اور تو بہت ساری چیزوں میں مال کی وہ قدر اور منزلت پیدا نہیں ہو پاتی مذہبی معاشروں میں جو مارکسزم کے اندر جو مارکسزم کا فیول ہے. لیکن اس سے پہلے یعنی کہ وہ جنگ جو علم کی سطح پہ لڑی جاتی ہے وہ یہ کہ طبقاتی کشمکش میں ملوث لوگ جو علم آپ کی طرف پیش کرتے ہیں وہ جو تاریخ کا تصور پیش کرتا ہے وہ آپ کی پوری تاریخ کی نفی کرتا ہے. وہ جو تصور انسان پیش کرتا ہے وہ آپ کی پورے تصور انسانیت کی نفی کرتا ہے. وہ جو ٹیکس پیش کرتا ہے وہ ٹیکس کی نفی کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں ٹیکس کو ٹیکس ہی نہیں مانتا. تو وہ بہت ہی کلیئرلی آپ دکھا سکتے ہیں. لیکن لبرل تھنکرز کے اندر آپ نہیں دکھا سکتے. یعنی کہ لاک آپ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اگر آپ مذہبی ذہن سے آپ پڑھیں تو اور بڑا اچھا ماشاء اللہ یہ تو بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے, اللہ رسول کی بھی باتیں کر رہا ہے, کرائسٹ کی بھی باتیں کر رہا ہے, محنت کی بھی بات کر رہا ہے, عظمت کی بات کر رہا ہے, انسانیت کی بات کر رہا ہے. تو وہ اس کا جو سیکولر لیول ہے وہ چھپ جاتا ہے. یعنی کہ وہ کبھی آپ کو خدا کو گالی بکتا ہوا آپ کو لبرل دکھائی نہیں دے گا. مطلب والٹیئر کے علاوہ, والٹیئر کو ہم نے واضح طور پر کہتا ہے یہ مذہب کیسی لعنت ہے, یا ٹوکیو ویلی وغیرہ. لیکن آپ جو کلاسیکل لبرل تھنکر ہیں مثلا ویل یا بینتھم یا اسمتھ یا رونگز, وہ اینٹی مذہب آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو وہ مسلمان ہوگا ارے یہ تو ماشاء اللہ ہمارے بھائی ہیں. اور
یہ تو لیکن اس میں جو وہ تو وہاں جو مطلب تقریب میں جو رتحان ہے وہ تو پروٹیکشنائزیشن کی وجہ سے تھی نا, مطلب کہ ان کو کوئی اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بڑے فلسفی تھے کانٹ وغیرہ ظاہر ہے پروٹیکشنسٹ ہے مطلب. لیکن یہ جو ہے مطلب اس میں مطلب جو بنیادی مسئلہ ہے کہ جو مطلب کہ اسلامی تحریکوں نے اور عالم اسلام نے مارکسزم کی مخالفت تو اسی بنیاد پر کی کہ وہ مطلب راہ راز جو ہے خدا اور مذہب کو چیلنج کرتا ہے. لیکن جو اس کے آدرش تھے مختلف ثقافتی کشمکش اور ٹریڈ یونین وغیرہ, اس کو تو مطلب یہ کہ ہر جگہ کسی نہ کسی
ثقافت جو ہے
قبول کیا گیا. اور وہ مطلب اگر ہم اسلامی لٹریچر پڑھتے ہیں گزشتہ 50 سال کا تو اس میں اس کی آواز جو ہے سنائی دیتی ہے واضح طور پر, انکار کے باوجود جو ہے مطلب وہ
عملی طور پر بالکل صحیح بات ہے. اور مثلا یہ کہ آپ یہ سمجھے کہ سرمایہ داری کے خلاف اگر کوئی آپ کو بنیاد فراہم ہوتی ہے تو مذہب سے روحانیت لے لیتے ہیں اور مارکسزم سے اس کو کمزور کرنے کی کریٹک لے لیتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر بھی آپ نے ٹریڈ یونینز بنائی اسلامسٹوں نے, وہ ساری کی ساری ٹریڈ یونین نے آپ کو ضم کیا کیپٹلسٹ فارم آف پراپرٹی کے اندر. اور وہاں پر آپ کی مذہبیت کمزور ہوئی اور آپ کی سرمایہ داری کے ساتھ کمٹمنٹ بڑھی اور اس کے نظر میں نیوٹرلائز ہوئی اینٹی کیپٹلسٹ موومنٹ نیوٹرلائز ہوئی. آپ دیکھ لیں صرف یہ اسلامسٹوں کے ساتھ نہیں ہوا, لیفٹسٹوں کے ساتھ, جتنے لیفٹسٹ پاکستان میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ بڑے مضبوط اور کمیٹڈ اور قربانی دینے والے لیفٹسٹ تھے, سب این جی اوز کھول کے بیٹھ گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ایسٹرن یورپ کی ریولیوشنز کو دیکھیں جو کہ سوشلزم کے خلاف آئے, اس سوشلزم کی ساری آرگنائزیشن جس نے کی وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن نے کی, جسے ہم کہتے ہیں سالیڈیریٹی موومنٹ. یہ سالیڈیریٹی موومنٹ سب این جی او گورنڈ موومنٹس تھی, اور جو این جی او کو چلانے والے سارے لوگ تھے وہ سوشلسٹوں کو تباہ کیا, انہوں نے سوشلسٹوں کو شکست دی. یعنی کہ ایسٹرن یورپ کے اندر سوشلزم کو چت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سارے این جی اوز ہیں, سول سوسائٹی آرگنائزیشن. اور پاکستان جیسے ملکوں کے اندر ساری سول سوسائٹی آرگنائزیشن کون چلا رہے ہیں؟ لیفٹسٹ چلا رہے ہیں. وہ بھائی تو تم کون سی جدوجہد کر رہے ہو جس کے نتیجے میں تو سرمایہ داری فتح یاب ہوتی ہے؟ یعنی کہ ہر سالیڈیریٹی موومنٹ کے نتیجے میں تو سول سوسائٹی آرگنائزیشن کامیاب ہوئی اور اس کے نتیجے میں سرمایہ داری کامیاب ہوئی. سوشلزم کو تو شکست ہوئی, ایسٹرن یورپ کے اندر بھی ہوئی اور سینٹرل افریقہ کے اندر بھی ہوئی, دونوں جگہ پر سالیڈیریٹی موومنٹ کی وجہ سے آپ نے شکست دی سوشلزم کو. اور اس کو ریپلیس کس نے کیا؟ اسلام تھوڑی کیا یا کرسچینٹی, اس کے نتیجے میں تو سرمایہ داری ہے. تو بیسیکلی ہمارے ہاں جن لوگوں نے جو تجربہ کیا وہ تو ٹھیک نہیں, لیکن جو ریفرنس پوائنٹ تھا بار بار آپ کو بتا رہا وہ یہی تھا کہ جو فلسفی ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کا ریفرنس پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریفرنس پوائنٹ ایک ایسا علم ہوتا ہے جو اس کے خیال کے مطابق زندگی کی ایک نئی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اور وہ تفسیر ایسی ہو جو آپ کو حاضر کے پرابلم سے بھی بچا کے نکال کے لے جائے اور مستقبل کے لیے ایک ایسی ہوپ دے جو کہ ماورا ہو ان پرابلم سے جس سے آپ کمیٹڈ ہیں. تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پورا فلسفہ اس نے پڑھا ہو. تو جو بار بار میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو قصب ہوگا نا فلسفے کا قصب, وہ ٹو ڈائمینشنل ہوتا ہے. ایک جو ایگزٹنگ بت ہوتا ہے اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے, اور دوسرا ایک نیا بت تراشتا ہے. تو یہ کہنا کہ فلسفیانہ رویہ نیسسریلی بت شکنی ہوتا ہے ایسا بات نہیں ہے, وہ بت پرست بھی ہوتا ہے. وہ ایک بت کے نتیجے میں جو دوسرا بت کھڑا کرتا ہے اس کی پرستش کی طرف آپ کو بلاتا ہے, آپ پرستش کرنے پہ تیار ہو جائیں وہ فلسفہ پاپولر ہو جائے گا, آپ اس کو رد کر لیں نیا فلسفہ آ جائے گا. تو اٹس این آن گوئنگ پروسیس.
آپ نے جو اس میں آپ نے کہا کہ وہ ریلیجس نالج ہے وہ ادر من پرافٹ اکوائر کیا کر سکتی ہے, پرافٹ کے بعد بڑھا دیا. دوسری طرح جو فلسفہ ہے اوریجنل جو فلاسفر ہے وہ بھی وہاں بھی ہوتا ہے؟
نہیں, وہ بھی نہیں ہوتا. وہ بھی تو ہم اسے کہتے ہیں جو کہ خدا کی طرف سے ہے. اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں آ رہا تو پھر ہم اسے وہ بھی نہیں
کہتے. ہم یہ کیا
وہ بھی قصب ہے لیکن وہ سیلف. جیسے آپ اس طرح اگزامپل لے لیں کہ جیسے صوفیہ ہے, صوفیہ اکرام کا جو علم ہے وہ قصبی ہے. یعنی کہ ایک صوفی اگر اپنا تزکیہ نفس کرتا چلا جائے تو وہ اپنے پیر سے بڑا ہو سکتا ہے, لیکن اس میں قصب کرنا پڑے گا اس کو. جیسے مطلب بعض صوفیہ ہیں جو کئی دن جو ہے وہ جو ہے عبادت کرتے تھے اور تسکیہ کرتے تھے اور سوتے نہیں تھے, اور اپنا بال ایسے پکڑ کے چھت کے ساتھ باندھ دیتے تھے کہ سوتے ہوئے جھونک نہ آئے نیند کی, اور پورا کر لیں اپنا جو ورد ہے وہ کمپلیٹ کریں جو درکار ہے ایک خاص قسم کی اسپریچول گروتھ کے لیے. بعض نے اپنے جو شیخ ہیں ان سے بڑھ گئے, شیخ سے آگے نکل گئے. شیخ نے کہا بھائی میں معاف کر دے مجھے, میں تیرے ساتھ وہ کیا, مجھے تیری وہ قبول کرنی چاہیے. یہ کیا, یعنی کہ شیخ نے قبول کر لیا اپنے شاید. یہ کہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں یا بابا فرید ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ہے, جب اپنے بچپن جوانی میں سفر کر رہے تھے تو ایک انہوں نے اس میں سے دریا میں ایک سیب تیر کے آ رہا تھا, بھوکے تھے بہت, تو وہ سیب کھا لیا, سیب کھا لیا. تو سیب کھانے والا نے کہا بھائی پتہ نہیں کس کا سیب تھا, نہیں کس کا سیب کھا لیا, تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا, اجازت نہیں چاہیے. تو اس کے دریا کے ساتھ ساتھ گئے تو ایک باغ تھا جو کہ باؤنڈری میں تھا, تو انہوں نے کہا اچھا یہ ان کے باغ کا سیب تھا جو گر گیا پانی میں, میں نے ان سے پوچھے والے کھا لیا, اب میں جا کے کنٹیسٹ کر لیتا ہوں. ان کے پاس گئے تو جن صاحب کا وہ تھا باغ, انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے سیب کھا لیا تو اب میں کیا, اب تو انہوں نے کہا اچھا سیب کھا لیا تو پھر اور چاہیے, انہوں نے کہا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا, تو اب اگر آپ کوئی سزا دینا چاہیں حکم یا آپ مجھے معاف کر دیں, میں نے آپ سے پہلے وہ سوچتے رہے, تو انہوں نے کہا بھائی سزا تو تمہیں ملے گی, تو تم کہاں کہاں گھومتے ہو, کہاں بولے میں تو سفر کرتا ہوں, یہ انہوں نے سفر کر رہے ہوں, اچھا تو گھر نہیں ہے ابھی, میں نے نہیں میں تو سفر پہ نکلا ہوں. تو انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ تم ابھی جوان بھی ہو, تم نے میرے سے پوچھے بارے سیب کھایا, لہٰذا تمہیں ایک سزا 10 سال تمہیں میرے کھیت میں کام کرنا پڑا. اچھا ٹھیک ہے تیار تیار, تو ٹھیک اب تم یہیں رہو گے, یہیں پہ تمہیں کام کروانا پڑے گا میرے کھیتوں میں اور میرے لوگوں کے ساتھ, اس کو کام بھی کرواتے رہو اور اس کی تربیت بھی کرتے رہو, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ جوان ہے ابھی, لیکن یہ مورلی اس کی جو صلاحیت ہے وہ تو 100 گنا میرے سے بڑی ہوئی ہے, اگر میں ہوتا تو میں تو کبھی نہیں جا کے پوچھتا, تو یہ اس کو اگر میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس وقت مناسب ہے. وہ بھی شیخ تھے پریکٹسنگ سور بھی تھے, انہوں نے کہا آ جا میرے ساتھ, 10 سال انہوں نے ان کو رگڑا بھی دیا, اپنے پاس رکھا, محبت بھی کی اور بتایا نہیں. اور جب 10 سال جیسے ہی کمپلیٹ ہو گئے ان کی کمٹمنٹ کہ بھائی 10 سال پورے ہو گئے, اب میری سزا ختم ہو گئی, میں نے سیف کھا لیا تھا, یہ اب مجھے اجازت ہے حضرت, تو یہ کہ نہیں ابھی تو تم ابھی تو اجازت نہیں ہو سکتی, ابھی تو پرابلم ہے, تو تمہیں اور تھوڑی تمہیں میری بیٹی سے شادی بھی کرنی پڑے گی, اور میری بیٹی جو ہے وہ لنگڑی ہے اور اندھی ہے اور بہری ہے اور گونگی ہے, کچھ ہے بھی اس کے اندر ہی, تو میں نے کہا اچھا تو میں ٹھیک ہے بالکل میں کر لوں گا شادی کر. یہ ایک آدمی کی مورل اسٹرینتھ تو آپ دیکھیں گے, وہ سیب کھانے کی سزا بھگتے جا رہا ہے بھگتے جا رہا ہے, برداشت ان کی ختم نہیں ہو رہی, تو یہ معمولی آدمی تو نہیں ہے نا. کہ نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد جب اندر گئے تو لڑکی تو بڑی خوبصورت تھی, اور ان کا شک ہوا کہ میں غلط لڑکی تو نہیں کمرے میں آ گئے, تو باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا, تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ بحری اس لیے اس نے کسی مرد کی آواز نہیں سنی اور کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا اور کسی گھر سے باہر کبھی نہیں نکلی اور کسی سے گفتگو نہیں, اس لیے اور تم جو ہو جب پہلے دن آئے تھے اس وقت تمہاری جو اخلاقی حیثیت تھی میرے سے 100 گنا زیادہ بہتر, شیخ کہہ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ تمہیں تو میں نہیں, تمہیں اپنی اصلاح کے لیے میں نے رکھا اور ہمیشہ تم سے میں نے اصلاح پائی اور آج میں تمہارے ہاتھ سے بیٹھ کر لیتا. شادی والے دن کے ہاتھ سے بیٹھ اور پھر اس آدمی نے ہزاروں لوگوں کو کنورٹ کیا. اب آپ کہیں کہ یہ کشت نہیں ہے, یہ تو کشت ہے, یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی آج نماز میں تم سورہ بقرہ پڑھو گے اور میں تمہارے پیچھے کھڑا رہوں گا, تو وہ سورہ بقرہ جب پڑھتے تھے تو سورہ بقرہ ختم ہو جاتی, اس کے بعد بھی وہ پڑھتے رہتے تھے اور شیخ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہتا تھا. تو بتانے میں تھے عام آدمی تو نہیں کر سکتا, یہ تو بڑا زبردست قسم کا کشت ہے. تو صوفی جو ہوتا ہے وہ کشت کرتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا. اب بہت سارے لوگ اس میں گڑبڑ یہ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صوفی کسب کر کے پروفٹ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے, بعض لوگ اس طرح کی بھی حماقتیں کر دیتے ہیں, لیکن عام طور پہ وہبی جو ہوتا ہے ہمیشہ سپیریئر ہوتا ہے کسب کے مقابلے.
یہ جو اور دوسری بات آتی جو ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے معراج کے بارے میں مولانا نے تقریر, بہت انٹرسٹنگ تقریر ہے اس میں, کہ جب نبی پاک فطرے منتا پہ حضرت جبرائیل نے کہا نا باغے میں نہیں جا سکتے واپس آ رہے ہیں, دن کا نبی پاک پریشان کرے تھے میں کیا کروں, تو وہاں حضرت عبد القادر جیلانی پہلے سے موجود تھے, انہوں نے کہا میرے کر رہے ہیں تو وہ ان کو
تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ صوفیہ میں کسب ہے، لیکن صوفی کیا وہ ریویل ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو پروفٹ پر ہوتا ہے؟ تو وہ نہیں ہو سکتا. اب صوفی خود ہی اگر سیلف ایمانسیپیشن کے تھرو وہ جان لے تو پھر اس کو ضرورت نہیں ہے پروفٹ کو فالو کرنے. جیسے شاہ ولی اللہ کے چچا ہے نا جو نماز میں بولے
نہیں
شاہ ولی اللہ کے چچا تھے میرے خیال میں نماز نہیں پڑھتے وہ بھی پریکٹسنگ صوفی تو حضرت نماز نہیں پڑھتے انہوں نے کس کے آگے نماز پڑھے ہی ون وتھ گاڈ اب وہ کس کے آگے نماز پڑھے ہی از دا پارٹ آف دا گاڈ. تو اب یہ کہ کیا مسلمانوں کے ٹریڈیشن میں یہ رہا ہے نہیں رہا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں جو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ فلسفہ جو ہوتا ہے وہ کسبی ہوتا ہے، وہ پرسنل انالیسس اور میڈیٹیشن اور اپنی اسکل کی بنیاد پر ڈیولپ کرتا ہے، اور اس میں جتنا بھی آدمی کمیٹڈ ہوتا ہے اتنا وہ گرو کر لیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے جانا وہ نکلا نفس سے ہی ہے، اس کا سورس ہوتا نفس ہی ہے، تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ تمہیں خدا تک لے جائے، ضروری تھوڑی ہے، نیسسری تو نہیں ہے کہ وہ وہیں تک لے کے جائے.
ابھی پہلے جو ہماری بات چل رہی تھی وہ ٹریڈ یونین کے بارے میں، اس میں سوال یہ کہ ٹریڈ یونین اگر سرمایہ داری کے اندر لوگوں کو انڈسٹ کرنے کا ایک آلہ ہے تو یورپ کے اندر تو موجود ہی باقی ہے لیکن ٹریڈ یونین کیوں ختم ہو گئی؟
مسئلہ یہ ہوا کہ ٹریڈ یونینز کی جو کلیکٹیویٹی تھی وہ بنیادی طور پر اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارا استحصال ہوتا ہے، اگر آپ کے استحصال کو وہ ختم کر دیں تو آپ کے لیے پھر قبول ہے؟ یہ سوال یہ پیدا ہوتا
ہے
نہیں، مسئلہ استحصال کیموفلاج ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے جو سالیڈیریٹی موومنٹس ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں جو نہیں مل رہا اس کی وجہ سے تم اسکلڈ نہیں. میرا ایک رشتہ دار ہے جس نے بی کام کیا ہے اور بی کام میں اس کا جو پیپر ہے ایک پیپر بزنس کمیونیکیشن کا یا بزنس لا کا دونوں میں فیل ہے، تین سال سے فیل ہو رہا ہے. اس کی سیلری ہے ایک بینک میں وہ جاب کرتا ہے، اس کی کتنی سیلری ہوگی تمہارے ساتھ؟ اس کی سیلری ہے 3,80,000 روپے ماہانہ، 3,80,000 روپے ماہانہ سیلری اس کی، علاوہ گاڑی اور گھر کے کرائے کے، صرف سیلری جو نیٹ اس کے ہاتھ میں آتی ہے اس کی سیلری ہے 1,00,000 روپیہ. 2,80,000 کا اس کو انکریمنٹ لگتا ہے جو وہ بینک کی طرف سے جوائنٹ اسٹاک میں کھیلتا ہے روزانہ 2 گھنٹے، اور وہ کروڑوں کما کے دیتا ہے بینک کو، یعنی کہ اس کو وہ بچپن سے جوائنٹ اسٹاک کھیلتا تھا. بعد میں اس نے کمپیوٹرز کے اندر اس نے بڑی زبردست اسکل پیدا کر لی، تو وہ سیکنڈوں میں آپ کماتا ہے. اس کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے جس میں وہ کہیں پہ ہی بیٹھ کے، یعنی کہ ہم لوگ ایک جگہ گئے اس میں جو وہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتے فارمز میں، تو فارمز میں ہم گئے تھے تو وہ بھی تھا ساتھ میں، تو وہ رات کو کھانا وانا پکا رہے تھے ہم لوگ باربی کیو وغیرہ کر رہے تھے، تو اس وقت وہ کھول کے بیٹھا تھا رات کو 2-3 بجے، تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا، تو اس نے 1 گھنٹے کھیلا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو یوں کبھی خوش ہو جاتا کبھی یوں کرتا کبھی یوں کرتا یہ کرتا ہوتا. اس کے بعد اس نے ایک دوسری فائل کھولی اور فائل کھول کے کہا کہ کتنا میں نے کمایا ابھی، تو اس نے 2 کروڑ روپے کمائے تھے. وہ وہاں پہ نیکر پہن کے بیٹھا ہوا تھا سوئمنگ کر کے آ کے کمپیوٹر پہ 2 کروڑ روپے کمائے 1 گھنٹے کے اندر، اور اس نے وہ لگا کے اس کو اس میں ایڈ کر دیا، پتہ نہیں کس طریقے سے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کر دیا، اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے، تو پہلے اس میں کبھی بڑھ جاتا تھا کبھی کم ہو جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے نا فکس کر دیں، تو انہوں نے کہا بھائی ہر مہینہ 2,80,000 روپے اگر تم نے اتنے کروڑ کر دیے، اس کی عمر جو ہے 26 سال ہوگی، 26 سال سے زیادہ کر رہی ہے، 26 سال ہوگی، 26 27 سال کا، اور کبھی کہیں ہو جائے گا، اور اس نے بی کام کا ایگزام کمپلیٹ نہیں کیا، اور کہتا ہے کیا ضرورت ہے، کب نہیں ہوگا، کبھی کب نہیں ہوگا، فیل ہوگا، انگریزی صحیح نہیں ہے، بزنس کمیونیکیشن کا پیپر، تو ان کو بزنس کمیونیکیشن کے پیپر وہ پاس بھی کر سکتے اور کروڑوں بنا رہے تھے، تو کیوں، وہ ایک الگ اسکل ہے اس کے پاس، وہ آ گئی نا اس کو، تو اگر وہ آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہ سرمایہ داری کہے گی کہ دیکھو یہ بھی تو غریب آدمی کا بیٹا ہے، ان کے ابا جو تھے ان کی وہ تھی دکانوں کے اوپر جو موٹر سائیکل کے وہ ہوتے ہیں نا پارٹس، موٹر سائیکل کے پارٹس ایک موٹر سائیکل میں رکھ کے وہ بیچتے تھے، اس طرح وہ پڑھا تو وہ جوائنٹ اسٹاک مارکیٹ میں پتہ نہیں کس طرح وہ لگ گیا، تو وہ کھیلتا تھا یہ وہ جاتا تھا اور جاتا جاتا، اس کے بعد اس نے کمپیوٹر وغیرہ سیکھ لیا، اس کے بعد اس کے اندر ایک اسکل ہے اور وہ رسک لینے سے نہیں گھبراتا اور اسے کبھی نہیں ڈبویا پیسہ، تو وہ کھیلتا ہے، لیکن وہ بے انتہا پریشر میں رہتا ہے، بے انتہا پریشر، بے انتہا پریشر میں، کیوں، کیونکہ اس کروڑوں کا ہیر پیر اگر وہ کرے تو وہ ابھی سے دوائیں کھاتا ہے، ٹینشن ریلیز کرنے کی دوائیں، ٹینشن ریلیز کرنے کی دوائیں کھاتا رہتا ہے، تو وہ کہتا ہے واہ بھائی آپ جو یار بڑھیا جی مزے سے سو جاتے ہو اڑ جاتے ہو، نہ سگریٹ پیتے ہو، نہ چائے پیتے ہو، نہ کافی پیتے ہو، اور کچھ پیتے ہو گیا میں نے کہ یہ آپ جو ہے کچھ نہیں کرتے، میں نے کہا بھائی میں تو میرے پاس یہ پرابلم ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی پریشر تھوڑی ہے، میرے پہ کوئی میرے کوئی اسٹیکس ہی نہیں ہے، نہ میرے پاس کسی کے اسٹیکس ہیں، میں سو جاتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں، نوکری پہ آتا ہوں، نوکری سے مجھے نکالا نہیں جائے گا، اتنا میں کام کر لیتا ہوں کہ میری پروموشن بھی ہو ہی جائے گی، کوئی ایسا خاص پرابلم نہیں ہے، تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کر رہا ہے، کیپٹلسٹ سوسائٹی آپ کو بتاتی ہے کہ تم اسکلڈ نہیں ہو اس لیے تم غریب ہو، اگر تم اسکلڈ ہو جاؤ کما لو گے لاکھوں روپے کماؤ، تو اسکلڈ ہو جاؤ، تو آپ دیکھیے کہ لیبر کنیکٹیویٹی ڈس انٹیگریٹ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علمیت نے کنوینس کیا لیبر کو کہ تم جو پیچھے رہ گئے ہو ان اسکلڈ ہونے کی وجہ سے، تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، تو وہ علم حاصل کر لو، اس علم کو حاصل کرنے کے ہم تمہیں فیسلٹیٹ کرتے ہیں، تمہیں ہم اسکالرشپ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جمی کارٹر کا جو باپ ہے ویلڈر تھا، جان میجر کا باپ بھی ویلڈر تھا، دونوں کے باپ ویلڈر، لیکن وہ پریزیڈنٹ بن گیا، اور بارک اوباما کا باپ ویٹر تھا، پریزیڈنٹ بن گیا امریکہ کالا، تو مطلب یہ کہ یہ کنوینس کر لیا سرمایہ داری نے کہ اگر تم سرمایہ دارانہ اقلیت کو اختیار کرو اور سرمایہ دارانہ علمیت کو برتو تو اوپر لے جائیں گے، یہ کوئی نہیں امیر امیر سے امیر تر غریب، ایک منٹ میں امیر نیچے آ جاتا ہے، ایک دم سے غریب اوپر چلا جاتا ہے، تو موبیلٹی بہت ہائی ہے، لیکن جو موبیلٹی میں اوپر جانے اور نیچے آنے کی علمیت ہے وہ تمہیں آنی چاہیے، اگر تم اسکلڈ ہو تو تم لینا پڑتا، تمہارے پاس نہیں ہے ڈگری کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اسکلڈ ہو آ جاؤ،
لیکن وہاں پہ یورپ کا تو دنیا بھر کے لوٹ کا پیسہ ہے، بنوا سکتا ہے، لیکن باقی جگہوں میں تو لیبر یونین ہے بھی، انڈیا میں بھی ہے اور اٹلی کے اندر بھی اٹس بھی ہے، تو اصل میں اصل غربت کرنا ہوگا کہ ان کے پاس تو پیسے نہیں ہے کہ اپنے اسکلڈ بنا لیں لیبر کو، اس لیے بنگال میں ہے کمیونسٹ پارٹی موجود ہے،
بالکل صحیح ہے، لیکن بنگال کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے اس کمیونسٹ پارٹی نے کیا سرمایہ داری کے فروغ کو ممکن بنایا ہے، سرمایہ داری کو کمزور کیا، سوال یہ ہے،
ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بلی ایسی ہو جو چوہے کو کھا لے، چاہے کالے رنگ کی ہو، غربت کو حل کر لے،
نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، غربت تو ایک ریلیٹو پاورٹی ہے نا، ایبسولوٹ پاورٹی، جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں، ٹریڈ یونین سے زیادہ اسٹرانگ تو وہاں پہ تھی، جیسے ایسٹرن یورپ میں ہم نے سرکل میں بھی ڈسکس کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اسٹیٹسٹیکلی دکھایا نا، اگر وہ جو آرٹیکل آپ دیکھیں تو اس میں اسٹیٹسٹیکلی آپ کو دکھائیں گے کہ 1924 سے لے کر 1980 تک ایسٹرن یورپ کی جو لیبر کلاس تھی اس کا ایوریج اسٹینڈرڈ آف لیونگ 11 سے 16% انکریز کر گیا، 1924 سے لے کر 1980 تک، لیکن 1980 میں 1924 سے لے کر 1980 تک کی جو جنریشن تھی وہ تو سب مر کھپ گئی، لہذا 1980 میں جو نئی جنریشن پیدا ہوئی جس نے 1924 کے حالات نہیں دے رہی ہے تو اس کا ریفرنس پوائنٹ 1924 کا ایسٹرن یورپ نہیں تھا بلکہ 1980 کا ویسٹرن یورپ تھا. تو انہوں نے کہا ہمیں تو گاڑی نہیں ملتی اور گاڑی کے لیے لائن لائن, یہاں تو چار چار گاڑی ہیں سب کے پاس ہے اور ہماری گاڑی میں تو اے سی بھی نہیں ہوتا, ان کی گاڑی میں دیکھو اے سی بھی ہے اور یہ تو سیٹ کتنی سخت ہے کتنی نرم سیٹ ہے, ہم لوگ سوتے بھی ہیں وہ لوگ اور ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے اور یہ کہ یہ کیا سب کو ڈبل روٹی اتنی سخت ملتی ہے, وہ دیکھو ڈبل روٹی بھی ہے کیک بھی ہے وہ بھی ہے بٹر بھی ہے ہمیں تو یہ نہیں ملتا. تو ریفرنس پوائنٹ بدل گیا. حالانکہ 1924 کے مقابلے میں 1980 میں جو کمیونسٹ آرڈر تھا ایسٹرن یورپ کا اس میں ایوریج اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کانٹراسٹ وتھ 1924 ایسٹرن یورپ 16% بڑھ گئی تھی, لیکن جو ریفرنس پوائنٹ تھا وہ تو بدل گیا. ریفرنس پوائنٹ بدلنے سے ریلیٹو پاورٹی کا کانسیپٹ بدل گیا, انہوں نے کہا ہم تو ابھی بھی پوور ہیں. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریفرنس پوائنٹ کیا, غربت کبھی ختم نہیں ہوگی دنیا سے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایبسولوٹ پاورٹی اور امریکہ انڈیا میں کمیونسٹ موومنٹ اس لیے اسٹرانگ ہے, پاکستان میں کمزور ہے, انڈیا میں طاقتور ہے. کیوں؟ ایبسولوٹ پاورٹی ہے انڈیا کے اندر. انڈیا میں لوگوں کو کھانا ہی نہیں ملتا. انڈیا کے اندر تقریباً 20 کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے. تو ایبسولوٹ پاورٹی ہے, یعنی کہ تمہیں 3 وقت کا کھانا ہی نہیں مل رہا تو تم غریب, اتنے غریبوں کو تمہارا زندہ رہنا مشکل ہے. اس لیے کمیونسٹ موومنٹس وہاں پہ طاقتور ہیں ابھی. ہاں غربت اصل مسئلہ ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ کمیونسٹ جو پارٹیز ہیں انہوں نے اتنی غربت ہونے کے باوجود اس نظام زندگی کو قابل برداشت بنا دیا نا, ہے نا, اور زیادہ قابل قبول کر دیا کہ بھئی ہم جدوجہد کر رہے ہیں اسی نظام زندگی میں, گو کہ ہم سب بدماشوں کو ایک پکا کھانا ملتا ہے, ہم پھر بھی برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟
فلاسفی کی ایسنس فری انکوائری ہے, اس بات کو مانتے ہیں
جی.
اگر فری انکوائری کے تھرو اسلامک تھیولوجی کے اگینسٹ آپ کا رزلٹ آتا ہے تو کیا بولیں گے؟
دیکھو بھائی, فری فرام واٹ, پہلے تو یہ ہے نا, فری فرام واٹ؟
فری فرام ایوری تھنگ.
فری فرام ایوری تھنگ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. مثلاً کیا, کون سی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگی جس میں تم فری کنسیوڈ آئیڈیا کے ساتھ جب تم کہتے ہو, بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ ایک زمانے تک کہتے رہے کہ میں پری سپوزیشن لیس فلسفہ جنریٹ کروں گا, مثلاً ڈیکارٹ نے کہا, مثلاً اسپینوزا نے کہا, لائبنیز نے کہا, بعد میں لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا. اس وقت جو فلسفہ موجود ہے فلسفے کی دنیا میں وہ اس کو ایکنالج کرتا ہے, پوسٹ ماڈرن اور ڈی کنسٹرکشن فلاسفی, کہ پری سپوزیشن لیس سفیئر آف تھاٹ ممکن ہی نہیں ہے. جیسے پوسٹ ماڈرن تھاٹ پوری, ہیکرٹیکل تھیئری پوری, یعنی کہ پوسٹ ماڈرنزم کا اعتراض ہی ماڈرنزم کے اوپر یہ ہے کہ پری سپوزیشن لیس تھاٹ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ جو تمہاری لینگویج ہے وہ تم نے خود بنائی ہے. میڈیم تو اس کے میننگ کس نے طے کی ہے؟ کلیکٹیولی کنسٹرکٹیڈ ہے نا,
ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے لیکن پروپوزیشن ایک ہوتی ہے. ڈفرنٹ اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں لیکن پروپوزیشن تو ایک ہوگی.
نہیں, پروپوزیشن ایک نہیں ہوتی. یہ تم سے کس نے کہا کہ پروپوزیشن
ڈفرنٹ لینگویجز میں بات ہو رہی ہے؟
نہیں, ایک نہیں ہوتی. کانٹ نے 18th century میں کہا تھا 12 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایرسٹوٹل نے 280 BC میں کہا تھا 12 طرح کی پروپوزیشنل فریم ورک ہوتے ہیں. کارڈ میں اس 12 طرح کی پروپوزیشنل فریم ورک ہے, 12 کیٹیگریز آف مائنڈ. بعد میں ہیگل نے کہا 105 ہوتی ہیں.
اردو میں بولو
یہ چائے, عربی میں بولے تو نہیں. مسئلہ یہ کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ چائے, یہ کوانٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے, کوالیٹیٹیو بھی ہو سکتی ہے, ریلیشنل بھی ہو سکتی ہے, موڈیلٹی بیس بھی ہو سکتی ہے.
لنگوسٹکس میں
نہیں, لنگوسٹکس میں نہیں جا رہا میں, لاجیکل فارم میں جا رہا ہوں. وہ تم پہلے پڑھ لو, پہلے ایک بار وہ تم دیکھو گے نا تو تمہیں پتا چلے گا کہ ایرسٹاٹل نے پروپوزیشنل کے کتنے فارمز بتائے. لنگوسٹک نہیں ہے وہ, فارم ہے لاجیکل فارمز, لاجیکل فارم آف دی آرگیومنٹ. جب تم لاجک پوری پڑھو گے نا تو تمہیں پتا چلے گا. اس کے بعد جب تم کانٹ پڑھو گے تو کانٹ تمہیں بتائے گا دراصل وہ پروپوزیشنل نہیں ہے, وہ اسٹرکچر آف مائنڈ ہے. ہیگل بتائے گا وہ اسٹرکچر آف مائنڈ بھی فکس نہیں ہے. یو نو, تو پہلی بات تو یہ کہ ہیگل آن ورڈ تمہیں پتا چلے گا کہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہوتا ہی نہیں سوشل میٹرکس کے. تو یو نو, تو بہت ساری اسی چیزیں. تو یہ جو کہتا ہے نا فری انکوائری آف تھاٹ, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایگزٹنگ پری سپوزیشن کو میں کوشچن کروں گا. لیکن اس کو ریپلیس کرتی ہے کوئی دوسری پریس اپوزیشن ہی, صحیح ہے؟ تو جب تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا. لیکن یہ کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تمہاری بات سے اگری کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسا ڈومین فلسفے کا تلاش کر لیں جو کہ پری سپوزیشن لیس ہو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نیوٹرل پرسپیکٹو پاسبل ہے, یہ میرا خیال ہے اور اس خیال میں بہت سارے لوگ بھی شامل ہیں. لیکن جو تم کہہ رہے ہو بات, اس کی بہت سارے لوگوں نے کم از کم 300 سال سے انلائٹنمنٹ کے مختلف تھنکرز نے اس کی کوشش کی, لیکن بعد میں جو فلسفہ جنریٹ ہوا فنامنالوجی آخری کوشش تھی جو تم کہہ رہے ہو پری سپوزیشن لیس فلسفی جنریٹ کرنے کی. اس کے بعد تو کوئی بڑا فلسفہ ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے کہا ہو کہ پری سپوزیشن لیس, بلکہ جو ایک بہت بڑا فلسفی جو کہ 20ویں صدی میں ابھی 2003 میں ہانس جورگ ڈیمر مرا, وہ یہ تو کہتا ہے کہ پریجڈیسز سے تو ٹرانسینڈ کر ہی نہیں سکتے. پریجڈیس تو لیجیٹمیٹ ہوتے ہیں, انہیریٹڈ ہوتے ہیں, اس کو ٹرانسینڈ نہیں کیا جاتا. امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تم کون سے پریجڈیسز تمہارے لیجیٹمیٹ ہیں اور کون سے پریجڈیسز ان لیجیٹمیٹ. اس کی کتاب کا ٹروتھ اینڈ میتھڈ کے اندر پورا سیکشن ہے, اگر تم کبھی آؤ تو میں دوں. وہ کہتا ہے ریہیبلیٹیشن آف پریجڈیسز. وہ کہتا ہے ماڈرنزم کا پرابلم ہی ہے کہ اس نے پریجڈیسز کو اپنے سے الگ کرنے کی کوشش کی, جس کے نظر میں اس نے ایک آئرن کیج آف ریشنلٹی ڈیولپ کیا اور اس نے انسانیت کو کچل کے رکھ دیا. تو وہ کہتا ہے کہ انسانیت کا کیا حل ہے, انسانیت کا حل یہ ہے کہ ریہیبلیٹیٹ کرے پریجڈیسز کو. یو شوڈ بگن وتھ پریجڈیسز. اور ہابرمارک کہتا ہے کریٹیکل ہرمینیوٹکس ایبسٹریکٹ نہیں ہوتی بلکہ کچھ آئیڈیل کنڈیشن آف اسپیچ ہوتی ہے جس کے اندر رہ کر تم انٹرپریٹ کرتے ہو. جو زندہ فلسفی ہے اس وقت سب سے بڑا فلسفی ہے فلسفی کی دنیا میں, ہابرمارک وہی کہتا ہے. تو یہ جو بات جو تم کہہ رہے ہو یہ پرانی ہو گئی, 70ویں صدی کی بات ہے. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ پرانی بات بہت نئی کر کے بتاتے ہیں. علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجن تھاٹ میں جو چوچو کا مربع بنایا ہے اس میں جو پٹاوا فلسفہ تھا 17ویں صدی کا, اس کو لے کے انہوں نے ریکنسٹرکٹ کیا اسلامک تھاٹ کو 1923 میں, جو کہ پٹاوا فلسفہ تھا 18ویں صدی کا. تو وہ جو نیا ہوتا ہے وہ بڑا پرانا ہوتا ہے عام طور.
ابھی پچھلے کچھ دنوں میں نے جو ہے وہ لبرٹی پہ کام کیا, لبرٹی پہ.
ہاں
بہت مل ڈینسم اور یہ ابھی بعد میں برلن وغیرہ پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ تو ایک میٹافیزیکل پوزیشن ہے, نہ کہ کوئی بالکل کنسٹرکٹ اس طرح کی کوئی چیز ہے بالکل فکس. تو وہ بھی اگر وہ میٹافیزیکل ہی پوزیشن ہے تو اتنا زیادہ اس کی قبولیت عامہ کا
کیا یہ کہ وہ میٹافیزکس جس ادارتی سببندی کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اس ادارتی سببندی کو پہلے آپ پریکٹس شروع کر دیتے اور وداؤٹ questioning the fundamental assumptions of those conceptions of freedom. پھر دوسرا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اس کے دوسری میٹافیزکس ریپلیس کر دیتے ہیں. انسٹیٹیوشن وہ جو کہ بینتھم اور اسکاٹش انلائٹنمنٹ سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ اسلامک میٹافیزکس لگا دیتے ہیں. تو مطمئن ہو گئے وہ بھی خوش ہو گئے. اور پریکٹس پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ جو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کا اختیار کیا, کہاں سے اختیار کیا؟ پیسفلی اختیار کیا. آپ نے سارے بادشاہوں کو مار دیا. 70,000 آپ نے, یعنی کہ 1757 میں پلاسی کی جنگ میں آپ کے 70,000 آدمی مارے گئے, 70,000, اور 1857 میں پھر 70,000. تو آپ نے جو ٹاپ سوچنے والا ایک کو نہیں چھوڑا. تو کون سا پیسفلی آپ نے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر, اس کے بعد آپ نے 1857 سے لے کر 1920 تک جتنی بھی آپ نے وائلنٹ موومنٹ چلائی جس میں آپ نے جدوجہد کی ملیٹنٹ, سب ناکام ہو گئی. عوام نے کسی کا ساتھ نہیں دیا. تو جب آپ نے کہا سب ٹھنڈے لوگ ہیں تو بھائی چلو دارالعلوم جا کے بیٹھ گئے دارالعلوم کے اندر, اور بریلوی جا کے بیٹھ گئے اپنے مدرسوں کے اندر. تو انہوں نے کہا بھائی چلو اب آ جاؤ یہ ہم جمہوریت. تو جمہوریت تو انگریزوں نے آپ کو دی. پھر آپ نے کہا بھائی یہ تو ہم لڑ بھی نہیں پا رہے, مار بھی پڑ رہی ہے. اور سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی کرو گے تو مار پڑے گی, بہتر یہ ہے کہ اس میں سسٹم کے اندر شامل ہو. تو ان کو لگا کہ ہاں سسٹم کے اندر شامل ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ اپنی اٹکم پٹکم بھی کر لیں گے, اور یہ کہ اللہ رسول بھی کر لیں گے, اور یہ کہ آزادی بھی مل جائے گی, سب کچھ مل جائے گا اس میں. تو کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. تو آپ نے پریکٹس پہلے کی اور تھیورائز بعد میں کیا. آپ نے پہلے تو آپ 40 سال تک تو آپ پریکٹس کرتے رہے, پھر آپ نے تھیورائز کیا, پھر آپ نے خلافت و ملوکیت لکھ دی. تو اس کو پوری تاریخ کے اوپر اپلائی کر دیا. وہ بھائی تو تم نے کون سا پہلے تھیورائز کیا تھا بینتھم اور اسمتھ کی طرح؟ پہلے آپ نے پریکٹس کیا پھر آپ نے تھیورائز کیا. तो आपने पहले ही आप कन्विंस हो गए थे. जब कोई चीज प्रैक्टिस में आती है मीन दैट यू आर कन्विंस्ड. नाउ यू हैव टू जस्टिफाई व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग. तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा तो डिलेमा ये रहा, कम अज कम जो कॉलोनियल वर्ल्ड है उसका डिलेमा तो ये रहा कि प्रैक्टिस उसने पहले की. आप देखें जो अरब वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक नहीं है उसका एटीट्यूड. लेकिन सब कॉन्टिनेंट के लोगों का एटीट्यूड डेमोक्रेटिक है डेमोक्रेटिक. वो कहते हैं कि नहीं है तो क्यों मजबूर है लोग कहने के ऊपर. गो के डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं होती लेकिन है. लेकिन अरब का नहीं है. क्यों? इसलिए कि वहां इंस्टीट्यूशन नहीं बने, नहीं इंस्टीट्यूशनली प्रैक्टिस हुए, लिहाजा वोट वगैरह नहीं देते. और यूं कोई डेमोक्रेसी से उनको कोई उम्मीद नहीं है. उनको मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा वो उसी तरफ जाएंगे. इवन टर्क्स के अंदर भी नहीं. और जहां पर टर्क्स के अंदर आया वहां पर इस्लामिक मूवमेंट्स कमजोर हुई. तो पहली बात तो ये आप समझ लें कि ये जो हमने प्रैक्टिस किया है ना, हमने प्रैक्टिस पहले किया, थियराइज बाद में किया.
उसने अपनी कबूलियत आमद की वहां, हमारे अलावा भी तो हासिल की ना उसने और जगहों पर भी, अफ्रीका में भी, सब जगह पे. उसने मतलब ये कि सुपर चीट किया हर जगह पे. तो क्या रीजन क्या था?
मसला ये है
तो मैसेज में ताकत है उसके. क्या
नहीं, मसला ये है कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप जो करना है करें, और मैं आपसे कहूँ देखो आपको ये करना है, तो कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा काबिल कबूल होगी? पहली बात ये ना, तो वो यही कहता है जो तुम्हें करना है करो, लेकिन तुम जो करना चाहोगे करोगे, लेकिन वो इसके बगैर नहीं कर सकते. तो तुम्हें इल्मियत जो थी, वो जो डिस्कोर्स गालिब हुआ, जो इल्म गालिब हुआ, उसकी जो वैल्यूज थी वो प्रमोट होती है. आपको माकूल लगती है वो बात जो कि उस मेटाफिजिक्स से कंसिस्टेंट होती है. बल्कि आप अपनी मेटाफिजिक्स को भी उसके साथ हमांग करने के लिए माकूल बनाते हैं. यानी आपको फौरन खुद इज्जतुल विदा जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन नजर आता है. कहां से ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन? इज्जतुल विदा में कहा है जिसकी जो मर्जी है शराब पी है? है? एक हमारे अभी कल एक बड़ी एक बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे एक दोस्त हैं जो उन्होंने एक दिन ये कहा कि ये मस्जिद में मैं जाता हूं तो ये जो है ना बूढ़े लोग जो होते हैं ना ज्यादा, तो कहते हैं ना टोपी सही तरह पहने या ये आपने वजू सही नहीं किया, तो उनको बहुत शर्म आती है और उनको गुस्सा भी आता है. तो हम लोग गए जगह नमाज पढ़ने, तो वहां पे बहुत थोड़ी सी जगह थी वजू करने को, बहुत रश था. तो हमारे एक दोस्त ने कहा जमात निकल रही है और वजू जितनी लंबी लाइन लगी है वजू नहीं कर सके, जमात निकल जाएगी, टैम उगल. तो हम लोगों का इल्म उनसे कम था, तो हमने कहा चलो ये कह रहा है तैमू कर लो. हम लोगों ने कहा भाई तुम जिम्मेदार हो. हाँ ना, तो जिसने भी तैमू किया मैंने भी तैमू करना शुरू. तो हमारे जो तीसरे दोस्त हैं पीछे चले गए छुप के, लोगों की तरह छुप छुप के वो कर रहे हैं डर डर के. तो हम लोगों ने नोट कर लिया, हमने वजू किया, नमाज पढ़ ली, जमात पूरी हमें मिल गई. तो मैंने कहा भाई ये वजू वो जो 40 कदम का फासला है, बोला मैं जिम्मेदार हूं, मैं कह रहा हूं बस. मैंने कहा यार तुम छुप के यार, कोई कहते कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, पानी है तुम वजू कर रहे हो, तो मैं उसे क्या कहता? मैं कहता मैं इनकी बात तो, वो कहता इमाम हनीफा, तो इसलिए मैं छुप के वो करता छुप के उन्होंने तय मुझे, लेकिन उन्होंने नमाज पढ़ ली. उनको बात वो दिल को लग रही थी, लेकिन उनको ये भी था कि ये तो इमाम हनीफा के हिसाब से तो ठीक नहीं है, चाहे जवान निकल जाए वजू तो 40 कदम के 10 कदम के फासले पे है पानी, तो इंतजार करो. तो उन्होंने एक बात ऐसी, उनकी ये कमिटमेंट है कि भाई ये मस्जिद में लोग डांटते वाटते हैं ना तो उनको बहुत शर्म आती है. तो एक दिन उन्होंने कह दिया मैं ना मस्जिद में नमाज पढ़ता ही नहीं इसी वजह से, घर में पढ़ता हूँ. क्यों भाई घर में? बोले ये जो लोग बोलते हैं ना मुझे जबर लगता है ला इकराह से थी जी में जबर नहीं. तो मैंने कहा अच्छा जी में क्या हर बात में जबर नहीं है क्या? तो नहीं. मैंने कहा अच्छा भाई तुम ये कह रहे हो ला इकराह से थी, इसका मतलब है दुनिया की तमाम बदमाशियां करो और कहते जाओ ला इकराह से थी, शराब पीऊंगा ला इकराह से थी, और ये जिना करूंगा ला इकराह से थी, और अगर कोई माशरा कहे भाई तुम शराब नहीं पियो नहीं तो दीन में जबरा. तो क्या लाइक राफ दीन का मतलब ये है कि सबकी तुम्हें खुली छुट्टी मिल गई خیر کا تعین تم خود کرو گے اور ہر رائٹ پروٹیکٹڈ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. یہ تو میں ایک ایسے آدمی کی بتا رہا ہوں جو کہ بالکل آرتھوڈاکس قسم کی پوزیشن نہیں لیتا. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی لا اکراہ دین کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کی تمہیں کھلی چھٹی مل گئی, لیکن تمہارے مولوی صاحب بیٹھ کے بول رہے ہیں نا ٹی وی پہ لا اکراہ فی الدین, ہیومن رائٹس کے ڈیفینس ہے, ہیومن رائٹس یہ ہے کیا؟ تو پرابلم یہ ہے کہ آپ نے دو کام کیے. نمبر ون, آپ نے ایک کام تو یہ کیا, ریپلیس کیا ریلیجیس میٹافزکس کو سیکولر میٹافزکس سے, پھر سیکولر میٹافزکس کے ریلیجیس جسٹیفیکیشن, یعنی کہ ظلم برائے ظلم کہ ایک تو آپ نے ریپلیس کر دیا میٹافزکس کو, پھر جو فالس میٹافزکس تھی اس کا ڈیفینس بھی پیش کر دیا ریلیجیس کی. ایسا تو پھر کیسے پاپولر نہیں ہوگی. اور جو تم افریقہ وغیرہ کی, تو کالو خاں کو تو پتہ ہی نہیں اپنی زبان کا, کالو خاں اپنی زبان بھی بھول گیا, اپنا ٹریڈیشن بھی بھول گیا, اسے پتہ ہی نہیں وہ کون سی اس کی, نہ اپنی لینگویج اس کو یاد ہے, نہ اپنا ٹریڈیشن یاد ہے. دے آر دی پیپل وداؤٹ ہسٹری. تو اس کو یا لیٹن امیرکنز کو جو ہے شکست دے دینا کون سا مسئلہ تھا؟ تو پہلی بات یہ کہ اگر انسان کے لیے اس چیز کی طرف بلانا کہ تم جو کرنا چاہو کرو, اور یہ سسٹم گارنٹی کرتا ہے کہ جو کرنا چاہو کرو, تو سب سے پہلے جو خیال میں آتا ہے کہ میں اپنی ریلیجیس پرائیورٹیز کو بھی پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. ارے ہاں, تم اپنی ریلیجیس پرائیورٹیز کو بھی پروٹیکٹ کرو. تو کہے گا بھائی اس میں کیا ہے, ریلیجیس پرائیورٹیز بھی پروٹیکٹ ہو رہی ہیں اور یہ بھی پروٹیکٹ بھائی. تو سوال یہ کہ جنہوں نے یہ کیا اس کے نزدیک میں کتنے ریلیجیس معاشرے پیدا کیے بتائیں, اسٹیٹسٹیکلی بتائیں کہ کون سے, یعنی کہ جب آپ نے یہ سالیڈیریٹی موومنٹس آپ نے انسٹیٹیوشنلائز کی تو کتنا ریلیجیس آپ نے پروٹیکٹ کیا؟ یعنی کہ انڈیا کے اندر جو اسلامی لوگ ہیں جو سیکولرائزیشن کی ڈیفنس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ہندوؤں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا, تو کیا انڈیا کا ہندو سوشلسٹوں سے زیادہ متشدد ہو سکتا تھا؟ رشین سے زیادہ, گھنساپوں سے زیادہ آرگنائز ہے یہ ان کی جو ہندو توا کی موومنٹ ہے؟ جب وہ نہیں ختم کر سکے, آپ کو 80 سال رہے ہیں وہ 80 ایئرز, لیکن وہ ختم نہیں کر سکے ریلیجن کو, تو آپ اپنے ریلیجن کی اسٹرینتھ سے تاتاریوں سے زیادہ متشدد ہوں گے کیا یہ ہندو؟ کیا اگر تاتاریوں نے کون سے ہیومن رائٹس گارنٹی کیے تھے مسلمانوں کے؟ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اندر گھس کے خلیفہ کو قتل کر دیا تھا, اور تاتاری کون سے ہیومن رائٹس کو گارنٹی کرتے تھے؟ تو کیا ختم ہو گیا مسلمان ختم ہو گئے سارے تاتاریوں, سارے مسلمانوں کو کیا تہذیب, انہوں نے تاتاریوں کو کنورٹ کر لیا. آپ اپنے ریلیجن پر ٹرسٹ کریں, اس کی قوت کو پہچانیں, اور اگر آپ نے نہیں پہچانا, مطلب بلکہ کئی بار یعنی مسلمانوں میں یہ ہوا ہے, یعنی کہ بعض ایسے خلیفہ گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہے سب رات میں سو جاؤ, رات میں جاگو, دن میں سب سو جاؤ, رات میں نوکری کرو. فاطمی کا خلیفہ تھا, پاگل تھا, کس کا بات ہے سونے, وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں, یہ بھی کہا. تو کیا سب دہری ہو گئے مسلمان سارے کے سارے؟ کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. جب صلاح الدین نے آگے دوسرا خطبہ پڑھایا تو ہزاروں لاکھوں لوگ نکل کے آگے, کچھ بھی نہیں. تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ریلیجن اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ اگر فرض کیا کہ مسلمانوں نے اچھا آپ کو ہیومن رائٹس کی پروٹیکٹیو شیلڈ کے ذریعے, اور کون سا بچا لیا آپ نے, مجھے یہ بھی بتایا نا پہلے, کون سا بچا لیا؟ کشمیر میں 1 لاکھ آدمی مار دیے انہوں نے, آسام کے اندر ہزاروں لوگ, 50,000 آدمی مار دیے اب تک ہے 50 سال کے اندر, تو کون سا آپ نے ہیومن رائٹس سے کیا بچا لیا آپ کو؟ تو آپ کا ایمان ہی ہے نا کہ آپ کو بچاتا ہے, اور کیا ہے؟ کہاں پر بتایا مجھے بتاؤ نا ہیومن رائٹس ہے کیا؟ افغانستان میں بچا دیا, عراق میں بچا دیا, کہاں دنیا میں, الجیریا میں بچایا, سوڈان میں بچایا, صومالیہ میں بچایا, بوسنیا میں, کہاں پہ بچایا؟ کبھی بھی نہیں بچا سکتا ہیومن رائٹس. انسان کو بچا سکتا خدا. آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ہیومن رائٹس فریم ورک بچا دو, سوائے ایک ہوتا ہے یونائٹیڈ نیشن کا پریزیڈنٹ, بالکل جو تھکا ہوا, بالکل تقریباً عورت اور مرد, بلکہ ایون ایجڑے سے بھی نیچے کی کوئی چیز, اس کو بتا دیتا. ہمارے متحدہ کا, وہ کچھ بک بک کرتا ہے تو کیا سنتا ہے, وہ گارنٹی کرے گا ہیومن رائٹس کو؟ تو پھر آپ اپنے کرتے رہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہتے رہو ہیومن رائٹ, فریڈم اسٹرگل, رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن. ویسٹ کو پتا ہے ان کو جب بھی رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن ملا ہے کہیں گے گڈ ول بی ڈیٹرمنڈ بائی دا ول آف دا گاڈ. اور واٹ اباؤٹ رائٹ آف سیلف, رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن شوڈ بی کنسٹنٹ ود دی ول آف دا گاڈ. تو پھر تو یہ پھر رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن دینے کا قائل نہیں ہے. لیکن ایسٹ ٹریبیونل پہ فورن رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ یعنی یو نو اسپائن لیس ریلیجن ہے. ٹھیک
ہے, اور وہ ایک اس کی ڈیفینیشن لے کر آئے تھے, انہوں نے اس کو اپیئر کو ختم کیا اور فری مان کر کنسپٹ لیا ہے, جو کہ ہمارے شاید ہم اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکے. تو اس کا اب کیا سولوشن ہے؟ اور دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ سوشل میٹرکس پلس آپ کا جو نیٹ ہے, اس میں کوئی ہارمنی کریٹ ہو سکتی ہے تھرو نالج؟ واٹ از دا پرپز آف نالج؟
دیکھو, پہلا تو یہ سوال ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو کنسپشن آف سیلف ہے جو عام ہمارے لوگ گھوم رہے وہ ان کو پتا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا, میرا خیال ہے سب کا کنسپشن آف سیلف لوگوں کو پتا ہے. اور سوال یہ کہ انسٹیٹیوشنلائز کون سا کنسپشن آف سیلف ہو رہا ہے؟ جو انسٹیٹیوشنلائز ہو رہا ہے وہ سرفیس پہ آ جاتا ہے. انسٹیٹیوشنلائز جو کنسپشن آف سیلف ہے وہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ ہیومن بینگ آر سیلف گورنڈ آٹونومس بینگ, اور جو کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر عبد ہے یہ کمزور ہو گیا. لیکن پہچانتے وہ اپنے آپ کو عبد ہی ہیں. میں پورے کانفیڈنس سے سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستانیوں سے بات کریں, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے اور کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہوں, وہ کہے گا نہیں میں تو خیر کا تعین نہیں کرتا, میں نہیں کرتا. کوئی بھی جتنا بھی بدماش ہو کہتا ہے نہیں یہ تو خدا نے یہی کہا ہے. یعنی کہ اپنی بدماشی بھی کر کہ نہیں خدا نہیں کہا ہے. کہ کہاں پہ کہا؟ وہ ایسا میرا ماننا ہے, یہ میں نے پڑھا ہے, مولانا صاحب نے بتایا, یا یہ فلاں پرویز صاحب نے بتایا, کسی نے کوئی بتا دیتا اس کو کچھ بھی وہ جیسے کہ یہ نہیں کہتا کہ نفس میں انا ربکم العلیٰ, ابھی تو یہ حالت نہیں ہوئی. لیکن جو انسٹیٹیوشنل لائف وہ پریکٹس کرتا ہے, دیٹ کیپ آن ٹیلنگ ہم دیٹ یو آر اے سیلف گورنڈ آٹونومس بینگ. تو یہ کانٹرڈکشن. دوسری بات یہ کہ یہی سے بات نکلتی ہے کہ اسٹرکچر اور ایجنسی کا کیا ریلیشن شپ ہے. دیکھو, بعض لوگ جو اسٹرکچرلسٹ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اصل چیز اسٹرکچر ہوتی ہے, اس اسٹرکچر میں تم چلے جاؤ تو وہ اسٹرکچر تم سے وہ بہت کچھ ایسا کروا لیتا ہے جو عام حالات میں تم نہیں کرتے. مثلاً کلاس کے اندر تم ڈسکشن کرواؤ اپنے اسٹوڈینٹس کو, تین لڑکے یہاں بٹھا دو, تین لڑکیاں بٹھا دو, اور کوئی ایسا ہی چٹکلا چھوڑ دو اور کہو تم تینوں آپ ہم لوگ بیٹھ کے گفتگو کریں گے, تو تم چاہو تو ڈسکورس کو ٹوسٹ کر دو, وہ فیمنسٹ ڈسکورس میں تبدیل ہو جائے گا. عورتیں ایک دم سے عورت بن جائیں گی اور مرد ایک دم سے مرد بن جائیں گے, اور ایسی ایسی باتیں کریں گے ان کو سامنے دیکھ کر, کیونکہ جو اسٹرکچر بنا وہ میل فیمیل بائیسیکیشن کا ہو گیا. تو وہ ایسی ایسی باتیں لڑکے اپنے منہ سے نکالیں گے جو کبھی وہ عام حالات میں نہیں نکالتے, اور عورتوں کی ایسی ایسی توہین کریں گے, بھول جائیں گے کہ ان کی وہ بھی ایک ماں کے بیٹے ہیں, وہ بھول جائیں گے کہ امہات المومنین بھی عورتیں تھیں, وہ یہ بھول جائیں گے. یو نو بہت کچھ عورتوں کی ایسی ایسی توہین, اور وہ جو عورتیں ہوں گی ایسی ایسی باتیں 14 طبق روشن ہو جائیں گے مردوں کے, ہاں, اور یہ بھول جائیں گی کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہیں, وہ یہ بھول جائیں گی کہ دنیا میں جتنے پیغمبر نون پیغمبر سب مرد ہیں. یو نو واٹ آئی مین, جس کو مرد بیسٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹتے ہی یہ بولتے ہیں مرد بیسٹ ہوتے ہیں. اور بھائی تو تمہیں تو وہ رحمت اللہ العالمین ہے, وہ بھی تو مرد تھا نا, انسان تھا اور خدا کا پیغمبر تھا, لیکن تھا تو مرد ہی. تو بتائیں اس کو تم کیسے کہہ دیا تم نے یہ؟ تو نہیں نہیں سب مرد نہیں, سب مرد نہیں, صرف پرافٹ. اچھا صرف پرافٹ, اچھا صحابہ نہیں, صحابہ بھی نہیں. اچھا تو پھر آئمہ بھی نہیں. اچھا تو تمہارے ابا بول, لیکن اس وقت بھول جائے. تو اسٹرکچر اور ایجنسی کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرکچرلسٹ یہ کہتے ہیں ایجنسی ویجنسی کچھ نہیں, स्ट्रक्चर इम्पोज कर दो एजेंसी वही करेगी. दूसरा ग्रुप है नहीं, वो कहता है एजेंसी एक रोल प्ले करती है. अगर एजेंसी कुछ और होगी स्ट्रक्चर को तब्दील कर देगी. यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक स्ट्रक्चर में जाते हैं, स्ट्रक्चर को उलट देते हैं, स्ट्रक्चर को तबाह. लेकिन उसके लिए बहुत मजबूत आदमी आपको चाहिए. तो मैं ये नहीं समझता कि सेल्फ की सतह पर बहुत सारे लोग पाकिस्तान में, इंडिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में, इवन यूरोप के अंदर काम कर रहे हैं और वो ऐसे ऐसे मुआवजे करते हैं, ऐसे ऐसे आदमी पैदा कर देते हैं, आप तस्वीर नहीं कर सकते. वो उसी स्ट्रक्चर के अंदर उलट देता है पूरे के पूरे मैकेनिज्म को और हजारों लोगों को कन्वर्ट करता है सिर्फ सेल्फ की प्लेन के ऊपर. उसके अंदर ऐसी उसकी सेल्फ होती है कि वो जहां जाता है इम्पैक्ट डालता है लोगों के ऊपर उसकी पर्सनैलिटी, और वो मुतासर नहीं होता माशरे से बल्कि माशरे को मुतासर करता है, वो उसके इलाके को मुतासर करता है. ऐसे लोग पैदा होते हैं, पैदा होते रहेंगे. क्यों? इसलिए कि इस दुनिया को अल्लाह चलाता है. इस दुनिया को ना तो सरमायादार चलाता है, ना स्ट्रक्चर्स चलाते हैं, वो कभी भी पैदा हो सकते हैं. हाँ, सवाल ये कि कितने ऐसे लोग पैदा होते हैं. ज्यादा लोग तो वो पैदा होते हैं जो स्ट्रक्चरली डिटर्मिंड होते हैं, ज्यादातर वो लोग. और इस पर जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो जिस एपिस्टेमोलॉजी को प्रिज्यूम करती है वो एपिस्टेमोलॉजी है जो कि सेल्फ गवर्न ऑटोनोमस मैन को प्रमोट करती है. यानी कि स्कूल लाइफ से उसकी बच्चे की ट्रेनिंग होने लगती है कि हमारे यहाँ बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता बल्कि फैसिलिटेट किया जाता है. हम बेटा आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ. तो इसका मतलब है इल्म कहां से निकलेगा? अंदर से ही निकलेगा उसको. लेकिन मदरसे में कोई जाए तो वो कहेगा तुम क्या बताओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा और डंडे मार मार के बताऊंगा और ऐसे ही तुम्हें करना है, तो वो वैसे ही करता है. तो बताने का मतलब ये कि जो आप देख लें कि परवाह ज्यादा किसके फलने फूलने के इम्कान है, मदरसे के फलने फूलने के इम्कान नहीं है, स्कूल के फलने फूलने के इम्कान ज्यादा है. क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उससे करीब है.
नहीं, इसकी वजह मतलब कि मतलब स्ट्रक्चर की ताकत है या ये कि स्ट्रक्चर की जो है मुजाहमत करने वाली कुवत ही मौजूद नहीं है. मतलब
बिल्कुल
स्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है मतलब, और जो कैपिटलिज्म की तारीख है उसमें तो शिकस्त और रेस्ट की तारीख है. लेकिन ये कोई भी मतलब कुवत इस स्ट्रक्चर के खिलाफ खड़ी ही नहीं हुई.
खड़ी तो हो, बिल्कुल सही बात.
कमजोरी उसकी थोड़ी, मतलब उसकी कमजोरी उसकी, हमारी कमजोरी उसकी ताकत.
बिल्कुल सही बात है. और जब भी कोई खड़ा होता है लोग जो है बुनियादी तौर पर उस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए खड़े होते हैं. सवाल ये है कि आपका जो बड़ा दिमाग है वो क्या कर रहा है, असल में जो मेगा माइंड है वो क्या कर रहा है. मेगा माइंड तो पिटा हुआ है, बिल्कुल शिकस्त खुर्दा, उसमें दम ही नहीं है. इसलिए दम नहीं है कि वो उसको पता नहीं है, वो समझता है कि ये इतना बड़ा हम मुकाबला नहीं कर सकते. अगर फर्ज किया कि असल जंग जो होती है, जब वो बड़े जो होते हैं ना बड़े उस्ताद, एक 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 टेक्निक होती है जैपनीज, एक वे ऑफ फाइटिंग है कैंडो. तो कैंडो की जो बड़े जो फाइटर होते हैं उनकी लड़ाई अगर आप देखें तो वो दोनों ही करके लेकर खड़े होते हैं आई टू आई कॉन्टेक्ट के अंदर. तो अब आप अब मारेंगे, अब मारेंगे, अब होगा, और उनमें से एक पीछे हट जाता है और सब मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, इसको लड़ेगी नहीं, नहीं, वो आई टू आई कॉन्टेक्ट में एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं. और जब एक ब्लॉक नहीं कर पाता तो उसे पता चल जाता है कि अगर मैं इस वक्त ये शहनाई इसके हाथ में होती और ये मेरे सर पे मारता तो ये हेलमेट तोड़ के मेरे सर तक घुस जाती. तो फौरन अपनी कबूल कर लेता और पीछे हो जाता है. तो मास्टर जब मास्टर से लड़ता है तो हाथ नहीं चलाता मास्टर. शागिर्द जो होते हैं वो मारते हैं एक दूसरे को. मास्टर जब मास्टर से लड़ता है तो वो हाथ नहीं चलाता, बस वो कहता है मैं ब्लॉक नहीं करता है, तो पीछे हट जाता है. बल्कि एक बड़ी कई फाइट्स ऐसी हुई हैं जिसके अंदर दोनों ने एक बार भी तलवार नहीं चलाई, वो पीछे हो गया. क्यों? उसे पता है कि इसने जो आए टू आए कॉन्टेक्ट के अंदर मुझे जो ट्विस्ट दी उसमें मैं आगे निकल गया और उस वक्त मैं इसकी शनाई नहीं देख रहा था. और वो अगर मार देता तो मेरे सर के दो टुकड़े हो जाते हेलमेट के साथ, हेलमेट के बावजूद. तो बताने का मतलब ये کہ آپ بڑے آدمی کی لڑائی بڑی نوعیت کی ہوتی ہے, بڑے آدمی کی لڑائی بڑی ہوتی ہے. اور جو علم ہوتا ہے وہ انڈیویجول پلین کے اوپر نہیں ہے, تہذیب کی سطح کے اوپر ہے. تو ایک آدمی کے کام کرنے سے نہیں ہوگا, بہت سارے لوگ کے کام کرنے سے ہوگا. اور آپ اپنا کام کرنا شروع کریں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیسے وہ ایک ہمارے ورک شاپ ہیں, انہوں نے بڑی اچھی انہوں نے بتایا کہ بھائی کیا فریم ورک تحریکات اسلامی اختیار کرے. تو جیسے انہوں نے وہ بتایا اس فریم ورک, جتنے مذہبی ذہن کے ہی بیٹھے ہوئے تھے وہاں سب کہنے لگے یہ تو بالکل ناقابل عمل, کبھی بھی کوئی یہ قبول نہیں کرے, کبھی نہیں مانے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ابھی 2009 میں میں یہ پیش کر رہا ہوں, تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے 20 سال کا پروسیس. لیکن اگر ابھی یہ میں نے نہیں بتایا تو اگلے 20 سال بعد کوئی آدمی اگر سوچے گا تو اس کے لیے کچھ موجود ہوگا نا یہاں پر کہ یہ ہاں اس طرح کی چمپو گیری کی ایک بات کسی نے بھی کی تھی, وہ اس وقت لوگوں نے بڑا کنڈیم کیا تھا, لیکن یہ تو پریکٹیکلی اب پاسبل ہو گیا, اس وقت پاسبل نہیں تھا. لیکن ابھی اگر آپ نے کہا کہ یہ تو چونکہ ممکن ہی نہیں ہے لہذا مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے, تو ظاہر ہے کہ 2009 میں 20 سال بعد آپ پھر یہی بات کہہ رہے ہوں گے. تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی پاسبل ہے, تھیوریٹیکل پلین پر ہی صحیح یہ کہے جانے کے قابل ہے. تو جو چیز قابل ہے وہ تو بیان کرو نا.
اس کے اندر سماج جو ہے اس کا مطلب جو بنیادی ہے مطلب فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب آیا مسئلہ کیا ہے, یعنی مطلب یہ مقابلہ نہیں ہو رہا ہے اور مزاحمت جو ہے کمزور ہے یا سرے سے ہے ہی نہیں, تو جو مطلب یہ کہ اس کی جو وجہ ہے مطلب یعنی ایمانی وجہ ہے کہ مطلب ایمان جو ہے کمزور ہو گیا ہے یا علمیاتی وجہ ہے کہ علم موجود نہیں ہے, کیونکہ جو گفتگو جو بھی ہوتی ہے اس سے آپ کو یہ ملتا ہے کہ بھائی اصل میں چونکہ ہم مغرب سے آفق نہیں ہیں تو اس وجہ سے جو ہے مغرب کو ہم نے پہچانا نہیں اور لبرلزم کو ہم پہچان نہیں سکے, وہ ہم پر حاوی ہو گئے. تو یہ تو اس ڈسکورس میں جو چیز سامنے آتی ہے کہ مطلب آپ کے یعنی مطلب جو بھی آپ کا کام ہے اس کا شریف ایکویلنٹ جو ہے وہ مغرب کو سمجھنا ہے.
دیکھیں میں آپ بتاؤں, جو مغرب کے ساتھ آپ کا تصادم ہوا ہے, تصادم کی نوعیت ریزسٹنس کی نوعیت کو ڈٹرمن کرتی ہے, صحیح ہے. کس قسم کا تصادم ہوا آپ کا مغرب کے ساتھ؟ مغرب نے آپ کو مارنا شروع کر دیا, پکڑ کے آپ کو مار پڑنی شروع کر دی, صحیح ہے. تو آپ نے بھی مارنا شروع کر دیا جہاں آپ مار سکتے تھے. جو میاں اور بیوی میں جو ریلیشن شپ کی نوعیت ہوتی ہے اس کی ایک ڈائنامکس پاور بھی ہوتی ہے نا. لیکن یہ کہ اگر شوہر سمجھدار ہے, بہت زیادہ سمجھدار ہے, تو کبھی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, ہاتھ اٹھائے بغیر بیوی کو اپنی مرضی پہ چلاتا ہے نا. ریلیشن شپ کبھی اس سطح پہ نہیں اترتا کہ بیوی پہ ہاتھ اٹھا دے. تو اس کا مطلب ہے اگر اس کا علم بہت زبردست ہے تو وہ ہاتھ اٹھانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی, کنوینس کر لیتا ہے وہ. اسی طرح بعض اوقات بیوی زیادہ سمجھدار ہوتی ہے شوہر کے مقابلے سے, تو وہ اس کو مار نہیں سکتی, نہ مارتی ہے نہ اس کو کوچتی ہے, بلکہ اسے کنوینس کر لیتی ہے علم کی سطح کے اوپر یا جذبے کی سطح کے اوپر. تو ویسٹ کے ساتھ جو آپ کا جو نیچر ہے نا, وہ بنیادی طور پر آپ کہتے ہیں کہ وہ علم, بنیادی طور پر آپ کو مار پڑی ہے پہلے, پھر آپ کو پتا چلا ارے مغرب آ گیا. اب پھر آپ نے کہا ارے یہ آ گیا, اب یہ کیسے آیا, یہ شاید اس نے بہت پڑھا. جس طرح نہیں ہوتا بچہ پڑھتا ہے اور رات کو پڑھتا ہے, جس طرح ہماری فلموں میں دکھاتے ہیں کہ ماں بوڑھی عورت اپنا سلائی کرتی رہتی ہے اور کپڑے سی سی کے لوگوں کے, پتہ نہیں کتنے کپڑے اس کو کہاں سے ملتے ہیں, کپڑے سی سی کے لوگوں کے, اور لڑکے کو سویٹر بنا کے دیتی ہے, لڑکا اپنا دودھ پیتا ہے اور وہیں سو جاتا ہے, اور پھر وہ ایک دن بی اے کر کے کسی کمپنی کا جنرل مینیجر بن جاتا ہے بی اے کرتے ہی, اور ان جنرل مینیجر کی بیٹی بھی ہوتی ہے جس سے اس کی شادی بھی ہوتی ہے, اور بعد میں پتا تھا وہ جنرل مینیجر اس کے ابا ہی تھے. یہ نہیں کہ جیل میں وہ پورا کمرہ تو سب کچھ مل جاتا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ویسٹ نے بھی اس طرح یہ کیا, ویسٹ میں سب لوگ ایک دم سے سب اسکول جائیں گے, سب لوگ اسکول جانے شروع ہو گئے, سب لوگ پڑھتے رہے, ان کی مائیں ان کو دودھ لا لا کے دیتی رہے اور دودھ پیتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے از اکول ٹو ایم سی اسکوائر ڈیولپ کی اور پھر یہ ہے سب بن گیا اور پھر مسلمان کا کون ہے اچھا یہ مسلمان چلو ان کو ماننا شروع کرو یہ وہ مسلمان جو ہے اب تک بٹیر بٹیر لڑا رہے تھے اور اللہ اللہ کر ان کی مار لگائی اور ختم ہو گئی ایسا ویسا کچھ نہیں ہو جو کانفلکٹ کی نیچر ہے وہ چونکہ پاور کی سطح پر اتر آئی اس لیے آپ نے جو رسپونڈ کیا وہ بھی پاور کی سطح پہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں ہے دو طرح کے لوگ ہیں ایک طرح کے جو لوگ ہیں جو مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ویسا کچھ نہیں ہمارے پاس وہ بم بم نہیں ہے بم وغیرہ آ گئے نا تو وہ ہم کریں گے اچھا جو پیٹرن وہ اختیار کرتے ہیں بالکل وہی پیٹرن اختیار کرتے ہیں جو کہ ویسٹ نے اختیار کیا ٹیکنالوجی کا پیٹرن وہی اختیار مطلب ٹیکنالوجی کا پیٹرن کیا ہے ویسٹ نے یونیورسٹیز کھولی ہم یونیورسٹیز کھولیں گے بہت ساری اچھا پھر انہوں نے کیا کیا اسکالرشپ ہم بھی اسکالرشپ دیں گے اچھا پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ بنایا سیارہ خلا میں چھوڑا انہوں نے سیارہ خلا میں چھوڑ دیا انہوں کا پھر انہوں نے کیا کیا ایٹم بم بنایا ہم بھی ایٹم بم بنا دیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے انٹر کانٹینینٹل بلاسٹک مسائل بنائے ہم بھی انٹر کانٹینینٹل بلاسٹک مسائل اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو سوچا وہ پیٹرن فری تھنکنگ کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوا بلکہ وہ ہیومن جینیالوجی یا ہیومن نیچر کا پرفیکٹ کانکریٹائزیشن ہے یعنی کہ ہیومن نیچر ڈومینیشن کے لیے جو پیٹرن ویسٹ نے وہی پیٹرن آپ بھی اختیار کریں تو پھر آپ کر لیں گے جب آپ نے سیارہ ہوا میں چھوڑ دیں گے اور انٹر کانٹینینٹل بلاسٹک میسائل بھی آپ کر دیں گے اور سب کچھ کر دیں گے پھر آپ کہیں گے اچھا بھائی اب آؤ اب بتاؤ اس وقت تک ہم بغیر تو ان کی طرح زندگی گزارتے رہیں گے اور اس وقت ہمارے انٹلیکچوئل جس طرح خدا سے ڈراتے تھے ویسے امریکہ سے ڈرائیں گے ڈرو اس وقت سے جب امریکہ تم سے ناراض ہوا ڈرو اس وقت سے جب تم پر خون اور پتھر اور جس طرح پتھروں کی آندھی ہیں اس طرح سے تم پر لوہے کی بارش ہوگی اور ڈرو اس وقت سے جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے ڈرو اس وقت سے جب تمہیں بھوک اور پیاس آ گھیرے گی اور ڈرو اس وقت سے جب انسان جو ہے کھائے پہ بھوس کی طرح بن جائے گا تو وہ جو بایولوجیکل ویپنز ہوں تو یہ تو بڑی گندی باتیں ہیں تو ہم لوگوں کو بالکل کل کلمہ پڑھ لینا چاہیے لا الہ الا امریکہ اس وقت تک ہم اپنا کہ یہ ترقی کریں گے اور ان وہ کر لیں گے تو آپ جو پیٹرن اختیار کرتے ہیں آپ نے وہی پیٹرن اختیار کیا جو آپ کو دیا گیا انہی کی پچ پہ تو تم کھیل رہے ہو بھائی آپ کو ایک بڑا آدمی پیدا کرنے کے لیے کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے نہ اے سی کی ضرورت ہے نہ آپ کو بم دھماکوں کی ضرورت ہے نہ آپ کو انٹر کانٹینینٹل بلسٹک میسائلس کی ضرورت ہے ایک زبردست انسان پیدا کرنا ہے جو با کیریکٹر ہو جس کے پاس کیریکٹر ہو وہ مضبوط آدمی ہو جس کو آپ پیش کر سکیں یہ ہے ہمارے پاس اس کے لیے آپ کو کوئی فائنینسز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں وہ تو آپ کر نہیں رہے وہ آپ نہیں کریں وہ ہم نہیں کریں گے ہمیں انرجی پلانٹ لگانے ہیں اور یہ کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے پھر کرو پھر وہی راستہ اختیار کرو تو پہلی بات تو یہ لڑائی علم کی ہے ہی نہیں آپ تو جس سطح اور دوسری بات ویسے آپ کو مار کیوں رہا ہے پہلے اس نے اس طرح کیوں نہیں مارا آپ کیوں مار رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ ہیگل کو پڑھیں ہیگل کبھی یہ نہیں کہے گا کہ سب کو مارنا شروع کر دو یعنی کہ کانٹ کو آپ پڑھو تو کانٹ چھوڑی ہی کہے گا سب کو ڈنڈے مارنا شروع کر دو حملے کرو ایسا کو کہیں نہیں کہے گا وہ کہے گا دیکھو جب تم انسان کو آزاد چھوڑو گے تو وہ لبرل ہوگا کیوں کیونکہ کانٹ ایمان رکھتا تھا اس علم کے اوپر جو وہ پیش کرتا تھا اب مغرب کو پتا ہے کہ جو علم ہمارے پاس ہے اس کا یونیورسلائزیبل نہیں ہے وہ اس کو خود پتا ہے اس کے بڑے آدمی نے کہہ دیا بھائی یہ یونیورسلائزیبل علم نہیں ہے لہذا یہ علم کی دنیا میں اس کو تم زیادہ دن تک سسٹین نہیں کر سکتے لہذا مار کے سیدھا کرو تو یہ جو بروٹلائزیشن کی سطح پہ اترا ہے نا یعنی کہ جب شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھانے لگے اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ تو اس کی ذہنی سطح پہ بلند ہے وہ بیوی سے نہ وہ عقل کی سطح پہ بلند ہے نہ وہ علم کی سطح پہ بلند ہے اسی لیے تو وہ مار رہا ہے اس کو مارنے کی ضرورت ہے اور کب تک مارے گا وہ بیوی کو ایک دن بیوی بھی مارے گی اور اگر بیوی نہیں مارے گی تو بچے ماریں گے بچے پکڑ کے بٹھا دیں گے باپ کو کہ بھائی بہت ہو گیا ہم دیکھ رہے ہیں بچپن سے اب یہ بدماشی بند کرو نہ اٹھا کے تمہیں باہر پھینک دیں گے بیٹے کب تک دیکھیں گے؟ جوان ہو جائیں گے نا, وہ دیکھیں گے ماں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ماں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ماں کو مار رہا ہے, ماں کو مار رہا ہے, ماں کو مار رہا ہے, اس کو ٹھیک کر دوں گا, ایک دن اس کو ٹھیک کر دوں گا. اور وہ مسلس کا, اگر مسلس کے اوپر تم اتر آئے تو تھوڑے دن میں تمہارے مسلس تو کمزور ہو ہی جائیں گے. کب تک ویسٹ مارے گا؟ تمہارے کیا خیال ہے 16 کروڑ لوگوں کو قتل کر دے گا ویسٹ؟ دوسری جنگ عظیم میں پوری قومیں جب لڑی تو 8 کروڑ آدمی مرے تھے, تو پورے پاکستانیوں کو ختم کر دے گا کیا؟ پورے افغانستان کو ختم کر دے گا؟ عراق کو پورے ختم کر دے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو پرابلم یہ ہے کہ ویسٹ اتنا روتلیس اس لیے ہو گیا کہ اس کی علم کمزور پڑ رہا ہے. آپ کا بدمعاشی یہ ہے کہ آپ اپنے علم کی قوت کو نہیں پہچانتے, کیونکہ آپ جو دعوت لے کے جاتے ہیں اس کی بنیاد پر ویسٹ میں رہنے والے, ویسٹ میں ہونے کے باوجود بھی لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں. اس نے کہا جو الجیرین جو وار فیئر ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ بھئی الجیرین جو ہیں یہ اتنا ان کو مار رہے ہیں, یہ شکست کیوں نہیں کھاتے, یہ پرابلم کیا ہے؟ تو اس نے الجیرین جو وہ تھا وار لیڈر تھا, اس نے کہا یو ہیو سو مچ ٹو لیو فار اینڈ وی ہیو سو مچ ٹو ڈائی فار. تمہارے پاس, تم نے جو دنیا بنائی ہے اس میں تمہیں زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ ہے, اور ہمارے پاس جو ہے اس میں ہمارے پاس مرنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو وہ اس لڑائی میں تو تم ہم سے نہیں جیت سکتے. حضرت خالد بن ولید جو پہلا خط بھیجتے تھے کسی کو بھی, وہ یہ خط بھیجتے تھے, میں تمہاری طرف ان لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں جو اپنی موت سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو, تو تم سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایسا علم آپ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ موجود ہے, موجود ہے, اس کو کچھ نہیں ہوا گا. وہ آپ اس کی طرف لوگوں کو بلائیں, اس کی طرف لوگوں کو بلائیں. لیکن دو سطحوں پہ آپ کو کام کرنا ہے, ایک اس سطح پر جو علم ہے اس علم کی کانٹرڈکشن لوگوں کو بتائیں کہ اسے تم علم کہتے ہو, یہ علم ہے کیا, اس کی بنیاد پہ یہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں, اسے تم علم کہتے ہو. ایک تو اس سے یہ پوچھو کہ تم اسے علم کہتے ہو, یہ علم ہے کہ نہیں, اور دوسری سطح بتائیں کہ علم یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے. تو یہ دو طرفہ لڑائی ہے جس کے اندر سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, اور اگر لوگوں نے کام نہیں کیا تو ایسا نہیں ہوگا, دوسرے لوگ پیدا ہو جائیں گے.
وہ درجہ ب درجہ جو ہے وہ علمی سطح پہ تو مخالفت کرتے ہیں اس کی, عملی سطح پہ اس کے تمام سیکٹر کو قبول کر لیتے ہیں. مثلاً وہی نیٹ کی تاریخ ڈیولپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجی کی تاریخ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں, ماڈرنائزیشن کو اپنے پورے کا پورا اڈاپٹ کر لیتے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مار ان کو پڑی ہے وہ اسباب کی سطح پہ پڑی ہے نا. انہوں نے کہا کہ ہم اسی لیے مار پڑی ہے ہم لوگوں کو, اس لیے نہیں کہ ہم بد کردار تھے, اس لیے کہ ہم ہمارے پاس وہ نہیں تھی, توپ پوپ نہیں تھی, اور یہ وہ یہ گنز نہیں تھی, اور یہ کہ وہ ٹیپو جو ہے وہ تلوار چلاتا رہا, وہ جو ٹھش سے گولی مار دی انہوں نے, تو یہ ہمارے گنز ہوتی تو اچھا تھا. فرینچ نے اس نے شادی بھی کی فرینچ عورت سے, لیکن فرینچ نے بدماشوں نے ہمیں گنز نہیں دی, اور یہ بھول گیا کہ اس نے جو دروازہ کھول دیا جو غداری کی, اور ٹیپو سلطان نے خود کون سا اسلام نافذ کر دیا تھا, ٹیپو سلطان نے سیکولر قسم کی اسٹیٹ تھی بالکل ٹیپو کی, سارے جو راجپوتوں کو اس نے ملایا ہوا تھا, بعد میں مرٹوں کو بھی ملا لیا, کوئی اس نے کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں دیا. مملے کا جو خدا داد کہتے ہیں اس سے خدا داد ہو گیا, ہو سکتا ہے وہ کون سا خدا ہو گیا جو فارسی میں جس خدا کو کہتے ہیں جو سب زوراسٹرن گاڈ, وہ پتہ نہیں کون سا خدا داد تھا, تو وہ اس نے کون سا اس نے اسلامی نظام زندگی پیدا کر دیا.
اس میں تو یہ آپ کی گفتگو سے تو مطلب ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے, مطلب مسلمان جو ہے یہ مطلب عالم اسلام بھی ہے, تو اس کا اپنی مطلب جو میٹا فزکس ہے یا علمیت ہے اسٹیم میں اس کی, یا اپنی کاسمولوجی اور آنٹولوجی ہے, اس پر اس کا مطلب ایمان جو ہے
مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسٹرکچر کو اختیار کرنے سے اسلامک اپسٹمالوجی, اسلامک کاسمالوجی اور آنٹولوجی افیکٹ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ویسٹرن جو علم ہے وہ ڈی آنٹولوجیکل ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا علم, میں نہیں سمجھتا کہ علم متزلزل ہے. ابھی آپ کسی کو پکڑ لیں وہ کہے گا نہیں حقیقت خدا ہی ہے اور پروفٹ ہے صحابہ, بلکہ ایون ایک جو ناچنے گانے والا آدمی ہے اس سے ہی پوچھیں وہ بھی یہی کہے گا. لیکن وہ کہے گا اس کے نتیجے میں یہ کاسمولوجیکل آرڈر متاثر نہیں ہوتا. میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور بقرعید میں بھی بکرے بھی کاٹتا ہوں اور محرم میں جو ہے میں روزے بھی رکھتا ہوں اور دارِ ربیع الاول میں میں سارے وہ کرتا ہوں اور ریچولس میں سارے کرتا ہوں.
دیکھیں
عام آدمی تو یہی کرتا ہے, عام آدمی کی اموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے ریچولس کے ساتھ ہی, وہ اپنی محبت اور جذبوں کا اظہار کرتا ہے. ایک عام آدمی جو بقرعید میں جاتا ہے وہ بڑا بھاگ بھاگ کے کام کر رہا ہوتا ہے, گائے کو کھلا رہا ہوتا ہے, تو بہت سارے لوگ اسے کنڈیم کرتے ہیں, جیسے جو پڑھے لکھے سمجھدار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, میں نے یہ بڑی گندا کام ہے, یہ کیا بات ہوئی بقرعید, یہ گوشت کھانا ہے, یہ وہ اپنے پیسے لے آ کے عبدالستار ایدھی کو دے دینے چاہیے, یہ وہ. اچھا صحیح ہے عبدالستار ایدھی کو. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ قربانی نہیں کرتے اور جو قربانی کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ کہہ کے, حالانکہ وہ ہنفائز ہیں. تو میں نے نہیں دیکھا کہ وہی, میں نے کہا اچھا تو آپ کیا قربانی کے قائل نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم قربانی کے قائل ہیں لیکن ایام نہر میں ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے, کسی اور دن دیکھو. تو میں نے تو اپنی 38 سال کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے چلو ٹھیک ہے بقرعید میں قربانی نہیں کی, تو پھر زندگی میں کب تم نے قربانی کی؟ چلو ٹھیک ہے ایام نہر میں تم نہیں کرتے, کیوں امام حنبل نہیں کہتے, دوسرے نہیں کہتے, اچھا چلو ٹھیک, تم نے کب کی قربانی بتاؤ نا زندگی میں, تمہیں قربانی کرنی ہی نہیں ہے اصل میں تمہارا مطلب. تو اگر وہ آدمی کر رہا ہے وہ اپنی ریچ, تم کہو نہیں یہ تو گائے کا گوشت لوگوں کو دکھانا, تو یہ غلط کر رہا ہے, اس کی تطہیر کرو نا. تو ریچولز کی تطہیر کی جاتی ہے, ریچولز کو ختم نہیں کیا جاتا. لیکن سوال یہ ہے کہ ریچولز کی صدا پر بڑا آدمی کیسے اتر گیا گیا, بڑا آدمی کیسے اتر کے آ گیا؟ نہیں بڑا جو معاشرے میں جو بڑا سمجھا جاتا ہے, چلیں مسجد کے مولانا صاحب ہی سے وہ بڑا آدمی سمجھا جائے گا نا, کیونکہ اس کے نیچے میں نماز پڑھا, اس کو تو بلند ہونا چاہیے نا, اس ریچولز میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ریچولز کی تطہیر اس کی تطہیر نفس سے ہوگی, جیسے ایران میں ہوا, ایران میں کیا لوگوں نے, ایران میں جو ان کے عالم دین تھے ان کی زندگیوں میں ریفلیکٹ ہوتا ہوا عام آدمی کو نظر آیا تو اس نے وہ طرز زندگی اختیار کر, اس نے عیاشی عیاشی بند کر دی, اس نے کھانے پینے میں عیاشی کرنی, اس کی توبے ختم ہو گئی. یعنی کہ ان کی جو پاسداران کی جو ٹاپ ایلیٹ تھی اس کے اندر جو 27 بڑے آدمی تھے ان کے پیٹ لگے ہوئے تھے پیٹ کے ساتھ, ایک موٹا آدمی آپ نہیں دکھا سکتے. موٹاپا ایک فزیکل ویلیو شو کرتا ہے تمہاری زندگی کی, بہت کچھ شو کرتا ہے وہ. تم خدا سے ڈرتے ہو, تمہاری تون کیسے نکلی ہوئی ہے؟ آپ کا تو ہر آدمی کو کاٹو تو پورے محلے کی دعوت ہو سکتی ہے. نہیں میں یہ بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ فوراً اپنا مولانا صاحب وہ کلو مشربو تو وہ فوراً وہ پیش کر دیتے ہیں, یہ وہ حرام تو نہیں ہے, حرام تو نہیں ہے, لیکن عام آدمی ہمارے وہ کہتے تھے موٹا پتہ نہیں موٹا مولوی اور دبلا حکیم خطرناک ہوتے ہیں, حکیم اگر بہت کمزور ہے تو یہ خطرناک بات ہے, اسے اپنی صحت کا ہی نہیں پتا تو پھر وہ قابل تقلید نہیں ہے, اور عالم دین اگر موٹا ہے تو پھر وہ بھی قابل تقلید. تو پیٹ پیٹھ میں لگا ہوا تھا ان سب کا, جو 27 بڑے آدمی ہیں نا متحری اور یہ خامنائی اور خود خمینی, ان لوگوں کی جو زندگیاں تھیں عام آدمی دیکھتا, عام آدمی کہتا ہے میں بدماش ہوں میں تو نہیں, عام آدمی کبھی نہیں چھوڑے گا کھانا, عام آدمی کھائے گا, عام آدمی موٹا بھی ہوگا, عام آدمی کہے دیکھے مولانا صاحب میں کھاؤں گا نہیں تو جدوجہد کیسے کروں گا, تو وہ کہے ہاں ٹھیک ہے تم کھاؤ تم کھاؤ, لیکن وہ اگر نہ کھائے تو اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ رشوت لینا بند کر دیں گے, ہزاروں لوگ خیرات کرنا بڑھا دیں گے. یہ بڑے آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے, بڑا آدمی کرے, عام آدمی کبھی نہیں کرے گا. عام آدمی سے نہ آپ توقع کریں نہ وہ کرے گا, اور اگر جتنی بھی کریں اسے کہا ماشاء اللہ بہت اچھا کیا تم نے, اچھا تم نے یہ کیا, ایک روٹی نہیں کھائی, اچھا ٹھیک ہے بہت اچھا کیا تم نے, بہت اچھا کیا, تو وہ اچھا ہوتا چلا جائے گا. آپ کا بڑا آدمی تو اتنی بڑی بڑی توندے لے کے گھوم رہا ہے سرس کے اندر بیٹھے ہوا 36-36 بار کی گاڑیوں میں, اور کہہ رہا ہے تعینات کرو, اور ٹی وی پہ آ کے کہہ رہا ہے لیکچر دے رہا ہے خراب کے اوپر. تو بدماش ہے وہ, اس کی نہیں مانے گا لوگ, اس کی بات نہیں مانیں گے. ماسک پوری زندگی اس نے آلو کھائے اس لیے کہ اس زمانے کی لیبر کلاس آلو کھاتی تھی, بلکہ اینجلز نے ہولی فیملی کے پریفیس میں لکھا کہ مارکس زیادہ آلو کھانے کی وجہ سے مر گیا. کیوں؟ اس لیے وہ کہتا تھا میں کیسے کھاؤں, اس لیے کہ وہ لیبر کلاس جس کا میں ریپرزینٹیٹو بنتا وہ تو آلو کھاتی ہے تو میں کیسے کھاؤں مرغی. ابھی پاکستان کے لیفٹسٹوں کو دیکھ لو, ایک لیفٹسٹ ہے گارڈن میں رہتے تھے, ان کے گھر ہم ملنے جا رہے تھے, وہ گاڑی میں بیٹھے تھے, وہ گاڑی اندھیرے میں, میں نے کہا کون سی روڈ ہے, بولے ان کا گھر شروع ہو گیا ہے. ان کا گھر اتنا بڑا ہے جس میں گاڑی چل رہی ہے, گاڑی چل کے کافی دیر بعد ان کے دروازے پہ سالے کو ایک منٹ.
جی بالکل
دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ کس میں علمی سطح پہ تو اس کو کنڈیم کرنا, لیکن اس کی جو عملی شکلیں ہیں مغرب کی آزادی کی, مطلب اگر آپ صرف بات کر رہے ہیں مطلب علم کی, مالک کی, تو مالک تو کوئی چیز نہیں ہوگی نا, مالک تو منافق کے پاس بھی ہوتی ہے, ایک آدمی منافق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تو اس کو تو قرآن کا مطلب علم حاصل ہے نا پورے کا, تو مطلب علم جو ہے وہ آپ ہی تھوڑی آپ کے لیے
کنڈیم
ہی کر رہا ہے وہ, نہیں کنڈیم سے کنڈیم کا کیا ہوتا ہے, علم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, مطلب اس پر جو آپ کا مطلب ایمان اور یقین جو ہے وہ کس درجے کا ہے, مطلب یعنی جو کرائسس جو ہے نا, مطلب ماڈرنزم کا جو کرائسس اتھارٹی کا بحران جسے کہتے ہیں کرائسس آف اتھارٹی کہاں پر ہے, مطلب یہ مطلب ایمان جو ہے مطلب بہت ہی بنیادی چیز ہے, اگر آپ کے پاس مطلب علم موجود ہے اور اس پر آپ کا جناب ایمان نہیں ہے, وہ خواہ مطلب کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو مطلب علم آپ کا, تو وہ آپ کے لیے آپ کی تھوڑی مطلب, اور جب ایمان آپ کا جو ہے ہو جاتا ہے مطلب علم کے اوپر, تو آپ کی زندگی تبدیل ہونے لگتی ہے, مطلب ایمان کا بھی مطلب بہت اہم ہے. مطلب
ڈاکٹریشن کیسے مدارس کے اندر کمپیوٹر اور یہ وہ سب چیزیں ٹیکنالوجی آدمی وہیں پر ہے, ڈاکٹریشن عملی سطح پہ تو گئی ہے, اور ویسے وہ کہہ رہے کہ نہیں ماڈرن نہیں ہے, ہم لوگ
نہیں, یہ تو ایک مطلب الگ بحث ہے, تمام مدارس سطح پر نہیں, آپ اسے کراچی میں رہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کراچی کے 18 مدرسوں میں ہوگی تو اصلا یہ تھوڑی ہے, مطلب کمپیوٹرائزیشن ہو گئی ہے, کمپیوٹرائزیشن نہیں ہوئی, یہ تو ایک بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے, اصلا ہے کہ مطلب علمی سطح پر جو ہے جو آپ کا یقین ہے اس پر ایمان کی سطح جو ہے وہ کمزور ہوئی, مطلب اور مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ ہے وہ اسی کی تاریخ ہے, مطلب آدیات کی تھوڑی تاریخ ہے, مطلب ہم تو اس کو دیکھتے ہیں کہ مطلب اسلحہ کتنا ہے اور کوانٹیفیکیشن میں کیا دینا,
اب ایک نئی چیز بھی پیدا ہو گئی ہے عجیب و غریب, پہلے وہ حزب اللہ نے لیبنان میں یہ کیا, اسرائیل نے مار مار کے بھرکا سے نکال دیا, ادھر ہم جیت گئے مار مار کے ہزاروں لوگ مار دیے, ایک آدمی ان کا آپ نے نہیں مارا, اس کے بعد آپ نے کہا ہم نے ان کے چہرے پہ فتح لی, پتہ نہیں کیا شکست لکھ دی, کیا پتہ نہیں کیا لکھا, خود ہی لکھا خود ہی پڑھا, پھر انہوں نے حماس نے بھی ایک گلچھرا اڑایا, اس کے بعد انہوں نے مار مار کے بھرکت ہم بھی فتح لگا. اب یہ جو خیال ہے نا, یہ جو ایٹیچیوڈ ہے, جو محاذ تم گرم کر سکتے ہو وہ تو گرم نہیں کرتے, اور ڈرا دیتے ہو اپنے لوگوں کو, ڈر جاتے ہیں لوگ, آپ کہہ رہے ہو لوگ ڈر جاتے ہیں, لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کا ایمانی سطح وہ تھوڑی ہے, آپ کی ہوگی دو چار لوگوں کی, حزب اللہ کے جو دو چار لوگ ہوں گے یا حماس کے دو چار لوگ وہ تو, لیکن عام آدمی خوفزدہ ہو جائے گا نا, یار یہ پاکستان میں بھی یہی حشر ہو جائے گا اور ایران میں بھی یہی حشر ہو جائے گا اور سب کے اندر یہ. وہ تو بھائی جو تمہیں کرنا وہ تو کرو نا, وہ کیوں نہیں کر رہے, وہ کیوں نہیں کر رہے, اس کے لیے تمہیں کون سی توبے چلانی ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا نا تمہیں, توبے تھوڑی چلانی ہے. تم اپنی عیاشی تو بند کرو, عیاشی تم بند نہیں کرتے, تم خود عیاشی کرتے ہو, لوگوں سے کہتے ہو عیاشی بند کرو, لوگ کیسے بند کریں گے بھائی؟ بتاؤ نا کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں ایسی ہیں جن کو دیکھ کے لوگ اللہ کو ڈر جائیں, اپنی زندگی کو دیکھ کے ان میں گھن آئے گی, یار یہ میں کیسی زندگی گزارا ہوں, یہ آدمی کیسی زندگی گزار رہا ہے, ایسے کتنے لوگ ہیں. اور وہ اگر ہیں, ایک آدمی کسی چیز پہ بلیو کر لے, بلیو ان ہو جائے, چاہے وہ کتنی حماقت انگیز ہو, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے وہ خالد بھائی آدمی بتایا نا کہ وہ عورت جو ہے ڈیفینس میں رہتی ہے, وہ کہتی ہے لوگ جو ہے پانی بہت پھینکتے ہیں نلوں میں, لہٰذا میں بالٹی میں استعمال کروں گی پانی. تو اس نے اپنے گھر کے سارے نل نکال دیے. تو بالٹی کے اندر رکھ کے ہاتھ دھونے کے لیے بھی بالٹی میں سے منگے تو تکلیف ہوگی نا, نہانے کے لیے بھی بالٹی, یعنی کہ برتن دھونے کے لیے بالٹی میں سے, تو بہت پانی بچ جائے گا. تو پتہ نہیں کتنے تو ڈیفینس میں لوگوں نے یہ طرز اندازی اختیار کرنا شروع کر دیا.
ایک دو نہیں ہے, لوگ ہیں اور سب کروڑ پتی ہیں.
ہاں تو جب وہ کر سکتے ہیں, وہ ایک اس سے یہ چاہتی ہے کہ میرے جو فیوچر کے لوگ
آنے والی
نسلیں ان کو پانی مل جائے, تو میں کم از کم پانی نہیں ضائع کروں گی, میں نہیں کروں گی پانی ضائع. صحیح ہے, تو یہ اس نے کر لیا نا, اس نے اس کو پریکٹس شروع کر دیا. جب اس نے پریکٹس شروع کیا تو اور لوگوں نے بھی شروع کر دیا. تو گو کے بہت امپریکٹیکل ہے, بہت امپریکٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے. ابھی اگر آپ مسجدوں میں لوگوں سے کہو کہ مولانا صاحب یہ سارے پائپ وغیرہ نکال دو اور کتنی چاہتے ہو, فوراً کو اونٹ کی پیٹی آ جائے. تم کیا چاہتے ہو ہم لوگ اونٹ کی پیٹ پہ جا کے بیٹھ جائیں؟ تم کیا چاہتے ہو ہم لوگ بحث سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے, جلدی سے نل سے وضو کر کے ہم جلدی نماز پڑھیں, پانی لے لیتے رہے, کلیاں کرتے رہے؟ ہاں تم چاہتے ہو, یہودیوں کا ایجنٹ ہے, ہم لوگوں کو مقابلہ کرنا ہے, کہہ رہے ہیں نل نہیں استعمال ہو, جلدی جلدی وضو کرنا بھائی, جلدی جلدی کیا میں بالٹی لے کے جاؤں نہانے کے لیے روز؟ کیا تم چاہتے ہو جل کے مر جاؤں؟ یہ گیزر لگا ہوا ہے دھوا سے, جلدی سے نہا کے فوراً وہ وقت میں مسجد کو دوں یا میں پانی گرم کرتا رہوں؟ مولانا صاحب ٹھنڈا پانی نہا لے, پہلے بھی لوگ ٹھنڈا پانی نہا لے, اس سے آپ طاقتور ہوں گے, آگے کھال بھی نہیں پھٹے گی. وہ نہیں, میں تو جب سے ہوش سنبھالا میرے محلے کی مسجد میں بتایا نا بن رہی ہے, جب سے میں پیدا ہوا ہوں آج تک بن رہی ہے, مستقل ترقیاتی کام. اور ہمیشہ جمعے کی نماز ہے اس کے لیے آپ چند, اس کا پہلے مینار چھوٹا تھا اور بڑا ہو گیا, اور بڑا ہو گیا, اور بہت بڑا ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی اس سے بڑا نہیں ہو سکتا, گر جائیں گے. اچھا چلو توڑو, اب جو ہے پہلے وہ تھا یہ نکتی دانے تھے, پھر مزیک ہوا, اب ٹائلز لگ رہا ہے, ٹائلز لگا دیے اس میں لوگ دو چار بوڑھے جو ہے پھسل گئے. پھر کہا یہ ٹائل بڑے گندے ٹائلز ہیں اور یہ اب دوسرے والے ٹائلز لگیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا اب قالین بچھا دیا جائے, قالین جو ہے وہ چپکنے والا قالین تھا, اس کے وجہ سے لوگوں کو انفلوئنزا ہو رہا تھا, وہ نکال دیا, اب اس میں بھی ٹائل لگا دیا. تو سردی آئی تو اس میں سب کو ٹھنڈ لگنے لگی, اس کے اوپر پھر وہ بھی آن گوئنگ پروسیس ہے. اور جیسے کوئی غریب آدمی آگے کہتا ہے دیکھیے جی بھائی صاحب مجھے آپ لوگوں سے کچھ کہنا ہے, یہ بدتمیزی نہیں کریں, چلے جائیں باہر جا کے کھڑے ہو جائیں, یہ مانگنے کا منع ہے یہاں پر, شروع کرنا نماز میں دیکھے مسجد میں اس کا تعمیراتی کام ہے, سب لوگ بھائی مدد کریں. تو آپ جو ہے آپ نے اس میں کیا فرق ہے, وہ بےچارا اپنے گھر بیوی بچوں کے لیے مانگ رہا ہے, تم انفراسٹرکچر کے لیے مانگ رہے ہو, وہ زیادہ ضرورت ہے اس کو دو بھائی, بھوکا ہے وہ, اس کا بچہ ہاسپٹل میں پڑا تھا, اس کو تم نہیں دینے دے رہے, تم کہہ رہے اس میں لگاؤ پتھر لگاؤ مٹی لگاؤ, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ایمان بلند ہو جاتا ہے کیا آدمی کا اگر تمہارا ہے. اور اس چکر کے اندر جو مال جس کے پاس ہوتا ہے وہ لگا لگا کے مسجد کے اندر, مسجد کی محلہ کمیٹیوں کے اندر وہ تمام حرام خور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں جو, اور ڈسیشن میکنگ میں افیکٹ کرتے ہیں, ڈسیشن میکنگ میں انفلوئنس کرنے لگتے ہیں, اور مسجد کے اندر جو للہیت جن کے اندر ہوتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں, پیچھے ہوتے چلے, کیوں کہ مال ہی نہیں ہوتا, وہ کہاں سے ڈسیشن میکنگ کریں گے؟ تو وہ بس مسجد کو جو ہے وہ ایک ایسا ایک خوبصورت وہ بنا دیتے ہیں جس کے اندر سب لوگ آتے ہیں, اپنا نماز پڑھتے ہیں اور مٹھائی کھاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں.
یہاں پہ بات آئی تھی بلیو کی نا, تو بلیو پرسنالٹی کیسے کرنا ہوتی ہے؟ بلیونگ پرسنالٹی بلیف بلیف کو دیکھ کے اسٹرانگ ہوتا ہے, بلیف بلیف کو دیکھ کر اسٹرانگ ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ پیدا کیے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یو نو ان کی عکاسی دیتے تھے. اور ایسے ایسے جو لوگ پیدا ہوئے جو بعد میں مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے, انہوں نے جا کے اپنے ٹکڑے کروا لیے جنگوں سے. ابو جہل کے بیٹے کے ٹکڑے ہوئے فارسی کے اندر, اکرما کے احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑا, بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑا, خندق میں مسلمانوں کے خلاف لڑا.
نہیں مطلب وہ جو آدمی ہے آج پیدا ہو سکتا ہے,
بالکل پیدا ہو سکتا ہے. جس کے پاس بھی یہ بلیف ہے وہ اپنے بلیف کو مزید اسٹرانگ کرے اور کمیٹڈ ہو جائے اس کے.
اس میں
کوئی توپ نہیں
ہے مطلب کہ حدیث کے اندر ہوگی کتاب الرحاب جو ہے مطلب اگر وہ جو ہے پڑھی جائے مطلب یعنی وہ ہمارے یہاں مطلب تاریخ میں پڑھائی جاتی تھی, آج کل اس کے اوپر اتنا جو ہے توجہ نہیں ہے. وہ گلری کتاب الرحاب اس کے اندر یہ مطلب احادیث ہیں جو بتاتی ہیں دنیا کی حقیقت جو ہے مطلب اس کا جو مطلب ہے کہ مطالعہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے مطلب علماء نے بھی اس کے اوپر مطلب ہے بہت علماء کرتے ہیں یہ جو ان علماء کی یہاں پہ گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر ڈومیننٹ نظر آتے ہیں لیکن اکثریت علماء کی اس طرح نہیں ہوتی مطلب تو یہ جو ہے مطلب سلسلہ ہم نے کتاب الرحاب جو ہے مطلب احادیث میں ہوتی ہے مطلب خاصی اس میں یہ مطلب اگر وہ کتاب پڑھ لیں تو اس سے ایک ایسی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے جس کو اپنے مطلب علم پر ایمان جو ہے حاصل ہوتا ہے. مسئلہ یہ کہ مطلب عالم اسلام کے پاس جو مطلب علم ہے اس کو ابھی تک 1500 سال کی تاریخ میں کوئی مطلب اپسٹیمولوجی شکست نہیں دے سکی. مطلب جو ہماری میٹافزکس ہے عیسائیت ہندو مت بدھ مت سب اس کے سامنے شکست کھائیں گے لیکن اس کے اوپر جو مطلب ایمان جو ہے اس کی سطح جو ہے کمزور ہے. اور ہمیشہ مطلب مسلمانوں کا سوال جو ہے وہ کبھی مادی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا, جب بھی ان کے مطلب ایمان کی سطح کمزور ہوتی ہے تو ان کا سوال ہوتا ہے. اب باقیوں میں دیکھیں مطلب جب آپ کے پاس بیت الحکمت تھا عباسی سلطنت تھی تو آپ کے پاس سوال آ گیا, ان لوگ میں آپ دیکھیں آپ کے پاس سائنس تھی ٹیکنالوجی تھی تو آپ کے پاس سوال آ گیا. مطلب سوال جو ہوتا ہے وہ کبھی مادی اسباب سے نہیں آتا, جو آپ کی میٹا فزیکل تھیوریز ہیں اور جو آپ کی جو مطلب آپ کی مطلب اسٹیم ہے وہ ہوتی ہے. مطلب اگر وہ غالب آ جائے تو آپ کا جو ہے غلبہ ہوتا ہے, اور وہ اگر غالب نہ آئے تو آدمیت غلبہ نہیں کر سکتی. رومن امپائر کس نے پتا کی مطلب عیسائی سروشوں نے جو مطلب کدے گاڑی پر بیٹھ کر آئے تھے مطلب ان کے پاس کوئی ہتھیار اور مطلب ایٹم بم نہیں تھے مطلب. اور دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی بڑی فتوحات ہیں وہ نظریاتی فتوحات ہیں مطلب جنگوں کی بنیاد پر دکان جو ہوتی ہیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور یہ مطلب عارضی ہوتی ہیں. ہتھیار جو ہیں وہ قلب کو تفسیر کرتے ہیں اور ہتھیار جو ہوتے ہیں وہ زمین کو تفسیر کرتے ہیں.
اور آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے تو بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے, تو سسٹین کر ہی نہیں سکتی اپنے آپ کو. آپ دیکھیں نا افغانستان کے اندر سسٹین نہیں کر سکے, نہ رشینس نہ امریکن سسٹین کر سکیں گے. تو یہ ٹیکنالوجی ڈسٹرکٹیو ہے بنیادی طور پر, وہ ڈسٹروائے تو کر سکتی ہے کنسٹرکٹ نہیں کر سکتی.
پرابلم کا یہ اسلامک ماڈرنزم کا ہمارا کا ماڈل چل رہا تھا تو اس میں ایک بات کیا کہ وہ کہہ رہے جو کنونسنگ آئیڈیا لگ رہا تھا اس کلاس کے اندر وہ یہ لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہاں کچھ لوگ ہیں اللہ کے نام ماننے والے, کچھ یہ مولوی صاحب ہیں, کچھ درمیانے ہیں, کچھ یہ راست کو لکیت ہیں, بنیاد پر رکھتے ہیں, الگ الگ قسم کے لوگ ہیں, سب لوگ اپنے اپنے آئیڈیاز پیش کریں. تو اس کو میں نام پسند ہوں کہ اپنے آئیڈیا پہ شک کہہ گیا کہ تم لوگ یہی یو آئی ڈی کی بات کرتے, اگر وہ سب کو اپنی بات کہنے تو ماڈرنزم کا وہ چلے تو اگر آپ کا آئیڈیا بات ہو تو ہو گیا کہ گرو کر لیں.
ایسا تو نہیں ہوتا, ماڈرنزم میں سب آئیڈیاز کہاں چلنے دیے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے, یہ جھوٹ بات ہے کہ پہلی بات یہ کہ اسلامک آئیڈیاز کے اندر تمام آئیڈیاز کو نہیں چلنے دیا جاتا, جھوٹی بات ہے. دوسرے آئیڈیاز کو چلنے دیا جاتا ہے.
طالبان کو
طالبان تو کوئی اسلامک آئیڈیل نہیں ہے, آئیڈیل تو وہ ہوگا جو صحابہ کی زندگی سے ہوگا, اور ظاہر ہے کہ طالبان تو کوئی آئیڈیل نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں کہ آپ جاتے ہی کہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کرو,
ایسا تو مسلمان نے کبھی نہیں کیا. مسلمانوں نے جہاں پر قبضہ کیا وہاں پر بھی لوگوں سے یہ سنی کہا کہ سب لوگ یہ بات مان لو, جہاں پہ نہیں کیا ان کی
زمین کو تو کہا انہوں نے جا کے,
کس کو
کن کو تو جا کے کہا کہ آپ اسلام قبول کرو یہ جدید تو ورنہ گراؤنڈ میں آ جاؤ.
تو انہوں نے بنیادی طور پر آپ جب کوئی جنگ لڑتے ہیں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے جب کنگ کو یہ کہا کہ بھائی آپ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر جنگ کے لیے آ جاؤ, تو جنگ میں اگر اس کو کنگ کو شکست ہو گئی تو پھر کیا کیا مسلمان نے؟ سارا مال لوٹ کے مکہ مدینے لیا ہے. کیا یہ کیا؟ کیا انہوں نے ان کی عورتوں کو قتل کر دیا سب کو؟ کیا انہوں نے اس پورے کی پوری تہذیب کو تباہ کر دی؟ ایسا کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر اب ہم رول کریں گے, کیونکہ تم خدا کا غلامی قبول کرنے پہ تیار نہیں, تو اب تم انسان کی ہماری غلامی قبول کرو, اور ہم کنڈیشنل ہیں خدا کی غلامی کے, اور اس کے باوجود تم جس ایمان پہ یقین رکھتے ہو اسے رکھو, لیکن یہاں سے تمہارے حملہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہم تمہیں پروٹیکٹ کریں گے اس کی سزا یہ. تو انہوں نے بادشاہ سے ان کو بچایا, اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ کنورٹ ہو گئے. آپ بتا دیں کہ پرشین کو کبھی رومن شکست نہیں دے سکے, مسلمان نے ان کی ہارٹ لینڈ سے اندر گھس کے ان کو شکست دی اور پورا پرشین کنورٹ ہو گیا. پرشین سویلائزیشن کوئی معمولی سویلائزیشن نہیں تھی, 5000 سال سے کی سویلائزیشن تھی, اور ان کو کنورٹ کر لیا مسلمانوں نے. اور حضرت عمر پہ صحابہ نے کہا کہ ان کی زمین تقسیم کرو, تو حضرت عمر نے کہا زمین تقسیم نہیں ہوگی, کیونکہ تم ان زمین کو برباد کرو, زمین ان کے پاس ہی رہے گی. ان کی نہ زمین تک نہیں چھینی, نہ ان کا مذہب چینج کیا, کچھ بھی تو نہیں کیا. تو انہوں نے کہا یہ تو بادشاہ, یہ آدمی ہے رولر, ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے, کنورٹ ہو گیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو ان کو کنسیشن دیا جاتا ہے وہ کنسیشن کنڈیشنل ہوتا ہے, تاکہ یہ اللہ کے غلامی اختیار کریں, ان کو غلام بنانے کے لیے نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پہ حملہ کرنا بہت گندی بات ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آٹونمس ہونا جو ہے وہ ویلیو ہے. مسلمانوں نے جہاں پر بھی حملہ کیا صحابہ کی یعنی کہ حکمرانی کے زمانے میں, وہ پورے کے پورے علاقے کنورٹ ہو گئے, پورے کے پورے. اور جہاں پر صحابہ سے پیچھے ہٹتے چلے گئے آپ, وہاں پہ آپ نے قبضہ کیا, لیکن وہاں پہ آپ نے حکومت کی, وہاں کنورژن نہیں ہوا. اسپین میں کنورژن نہیں ہوا, انڈیا میں کنورژن نہیں ہوا. تو جہاں پر آپ نے بدماشی کی وہاں پہ خدا نے آپ کو سزا دی, جہاں پہ آپ نے خدا کی حکم کو نافذ کیا وہاں پر خدا نے ان کو آپ کا دشمن نہیں آپ کا بھائی بنا دیا, وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ مل کے لڑے. ایون تاتاریوں کو کنورٹ کر لیا آپ نے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر جنگ کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ انٹرنزیکلی اس کو فالسفائی نہیں کرتی, اور ایون یہ کہ جو مال غنیمت بھی جو انہوں نے لوٹا وہ صرف وہ لوٹا جو کہ جنگ کے میدان کے اندر ان کو ملا, یہ نہیں کیا کہ بعد میں جا کے پورے پورے شہر لوٹ لیے, ایسا کبھی نہیں کیا مسلمان. اور جس نے کیا اس کو کوڑے مارے مسلمان نے, سعد بن ابی وقاص نے کوڑے لگائے بہت سارے ایسے سپہ سالاروں کو جنہوں نے ایران کے اندر بعد میں جا کر بعض علاقوں کو لوٹا, اس کے کوڑے لگوائے اور واپس کیا پورا علاقہ, اور وہ بھی دیا ساتھ میں کیا کہتے ہیں ہرجانہ بھی ادا کیا کہ اگر تمہارا نقصان ہوا ہے تو وہ ہم نقصان پورا کریں. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ تو ایک امپیریکل ڈیٹا ہے کہ کسی کو کنٹینٹ, بادشاہ کون سا بڑا ان کا ریپرزینٹیٹو تھا, ان کو کیا دودھ کی ندیاں بہا رہا تھا, جنت کے جھولے جھلا رہا تھا بادشاہ, ان کو مار مار کے بھرکر نکالا رہا تھا بادشاہ نے. تو مسلمان نے کیا کیا, انہوں نے ان کو آزاد کیا ان کے ظلم سے, اور ان سے کہا کہ بھائی تمہیں جزیہ تو دینا پڑے گا. بادشاہ کیا ان کو مفت کھلا رہا تھا, بادشاہ نہیں لے رہا تھا ان سے ٹیکس. تو یہ تو ایک جمہوریت کا ڈھکوسلا ہے کہ آپ کے اوپر رولر آ کے رولر, یہ جو بیٹھے ہوئے اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں ٹی ٹی کرتے ہوئے گزرتے, غلامی بنایا تھا انہوں نے ہمیں, غلام نہیں ہے ہم ان کے. روک سکتے ہیں آپ, پوچھ سکتے ہیں کسی کو, چیف منسٹر کو, اتنے جوتے مارے گا نا پولیس والے, وہ دو طریقہ ٹنڈا آپ کو پکڑ کے اتنے جوتے مارے گا کہ تمہاری مجال کیا ہے. کون سا ریپرزینٹیٹو, اس کے باپ کا پیسہ ہے جو وہ میلے لیموزین میں گھوم رہا ہے, کون لے کے آیا پیسہ, کون کس کا ریپرزینٹیٹو؟ آپ جا کے پوچھیں آپ کے محلے کا کون ہے ریپرزینٹیٹو, کہاں رہتا تھا, آپ کے محلے میں رہتا ہے یا ڈیفینس چلا گیا, وہ اس کے باپ کا پیسہ ہے وہ جو جا کے ڈیفینس میں بیٹھا ہوا. تو یہ سب بکواس ان کا ہے, یہ کیپٹلسٹ مائنورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا ذریعہ ہے جمہوریت. بدماشوں کی حکومت 4-4 کروڑ روپے دے کے الیکشن جیتتے ہیں, یہ ریپرزینٹیٹو ہے آپ کے؟ کون سی ریپرزینٹیشن بھائی, کس بات کی حکومت کرو, کس بات کی تمہارے گھر کے آگے اتنے پولیس کھڑی رہتی, کیا تم ٹوک چلا رہے ہو اس ملک میں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگ آگ لگا رہے ہیں اپنے آپ کو, تم کون سے ریپرزینٹیٹو ہو ہمارا؟ اور کسی کو 100 روپے 1000 روپے گھر میں بھیج دینے سے اس کا مسئلہ حل کر دیا تم نے, انکم سپورٹ پروگرام, عوامی پروگرام,
बकवास रिडिकुलस। बादशाह पहले मरता था फिर शहर के अंदर कोई घुसता था, और बादशाह अकेला नहीं मरता था, उसके शहजादे मरते थे। बताए कितने लोगों के शहजादे मरे हों स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कितने बादशाहों ने पूरी इंसानी तारीख में, बादशाहों की तारीख है, बादशाह ओन करता था उस जमीन को, वो जब कहता था ना ये मेरी है तो फिर वो अपनी जान देता था उसके लिए, अपनी औलाद को कटवा देता था पूरी, फिर अंदर शहर में फौज घुसती थी, और जो बादशाह भाग जाता था लोग हथियार डाल देते थे और दूसरा बादशाह उनको माफ कर देता था, ये नहीं कहता था इस बादशाह के तुम बंदे हो। अब जैसे मुल्ला उमर ने कहा कि हम हथियार नहीं डालते, उन्होंने कहा अच्छा मुल्ला उमर पे ही बम गिरेगा और पूरे, ये कौन सी शराफत है? अगर तुम ये कहते हो कि मुल्ला उमर रिप्रेजेंटेटिव नहीं था अफगानी का, तो पूरे अफगानिस्तान पे बमबारी करने की क्या तुक है बताओ? और तुम्हारे अंदर तुम इतनी बहादुर हो तो उतर जाओ ना, अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुल्ला उमर तो उतर जाओ ना, फिर डेजी कटर फेंक रहे हो तुम उनके ऊपर और पार्लियामेंट से अप्रूव करके उस पर लोगों के सिग्नेचर कर रहे हो, सेनेटर्स उस पर आके साइन कर रहे हैं, गिफ्ट फ्रॉम न्यूयॉर्कर्स, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, और तुम्हारे लोग जो तुम ब्रूटलाइजेशन कर रहे हो उसके जिम्मेदार तुम्हारे लोग हैं या नहीं? पार्लियामेंट के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जाकर वो डिसीजन लेता है कि नहीं? अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको अगर कोई आदमी मारे तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो बताने का मतलब ये कि अगर मुल्ला उमर रिप्रेजेंटेटिव नहीं था अफगानियों का तो सारे अफगानिस्तान पर बम गिराने की क्या तुक थी? और अगर तुम जायज रिप्रेजेंटेटिव हो अपनी आवाम के, तो अफगानिस्तान के अंदर जो लाखों हजारों आदमी और इराक में हजारों लाखों आदमी मर रहे हैं, इसके जिम्मेदार क्या तुम्हारी अपनी आवाम है कि नहीं? इराक के अंदर जो माल तुम लूट के ले जा रहे हो और अफगानिस्तान से जो लेके जा रहे हो उसके नतीजे में तुम्हारी आवाम अय्याशी कर रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो एक बकवास रिडिकुलस चीज है, इसको तो जो आम आदमी की सतह पर भी रिफ्यूट किया जाएगा। सवाल ये कि लोग इस पे ईमान रखते हैं, लोगों का ईमान है जमहूरियत को,
उसे मतलब तारीख से भी इनकी काफियत नहीं है।
सर मैंने अपनी मेडिकल की टीचर से पूछा था अभी कुछ दिनों पहले, मुझे पता कर रही थी तो ऐसे ही मुझे जो उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत समझ में आया वो ये था कि मतलब आप क्यों साइन कर लें अगर आप इफ यू नॉट इन अ पोजीशन टू वेज अ वॉर, ठीक है? तो मैंने उनसे पूछा कि अगर हम अभी चूज की पोजीशन अपना लेते हैं तो उसमें क्या हर्ज है? लोकल पैलेस्टीनियंस मर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम वीक हैं और हमारे के लिए वो पोजिशन नहीं है कि वो क्रूज से लैंड कर सके। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग ऑन दिस क्वेश्चन कि हम क्रूज नहीं कर सकते अभी।
मसला ये है हमास हिमाकत की इंतहा जो देखें, वो कह रहा है सीज फायर नहीं करेंगे अगर इन्होंने यहां से इम्बार्गो। वो तुमने क्या किया, कितने मारे तुमने? हम वो नहीं करेंगे भाई, तो तुम्हें डिप्लोमेसी भी नहीं आती, तुम्हें डिप्लोमेटिकली कुछ कर लो। तुम कहो कि भाई ऐसा इससे तो भेजा तुम सब लोगों को जमा करके गोली मार लेते, स्कूल नहीं तबाह सब। अब आप कहें कि नहीं वो ये कर रहे हैं तो ठीक है, तो फिर मसला ये कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ये नहीं करते, वो इजरायली इतने शरीफ नहीं है कि वो अगर वो नहीं करते तब भी उनको अगर मारना होता तो वो मारते। मैं ये कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर आपके जो नेचर है रिलेशनशिप की, जो आप नहीं कर सकते वो आप करना चाहते हो, जो आप कर सकते हो वो तो आप करते नहीं हो, ये तो आप कर सकते हो ना, इसके लिए आपको कौन सी तोपे चला दी, ये तो आप नहीं करते। आप जो है वही ह्यूमन राइट्स के नाम पर भीख मांगते रहो। अब पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन सी होती है, कौन होती है इंटरनेशनल कम्युनिटी? हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को आवाज दे रहे, कौन है इंटरनेशनल कम्युनिटी भाई? कोई चीज है क्या ये गिलास की तरह, ये इसकी तरह? क्या है इंटरनेशनल कम्युनिटी? कुछ नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अ बंच ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट्स, वो तो कुछ ही नहीं।
हमें मसला ये ना, मतलब ये जो मतलब हकायक है वो तो कुछ और है ना, मतलब मिसाल के तौर पर जो फलस्तीनियन अथॉरिटी है इसका जो बजट है वो कहाँ से आता है? मतलब ये जो है यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका बजट प्रोवाइड करती है, 68 मिलियन اون جو ہے وہ ہر سال جو میں دیکھی, مطلب ہے کیا, مطلب
کیا ہے
جی, مطلب حقائق تو کچھ اور ہے نا, مطلب مطلب جو کچھ آپ ٹی وی اور اخبار میں پڑھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے, ریئلٹی بیہائنڈ دا کرٹن کچھ اور ہے, حقائق کچھ اور ہے, مطلب مطلب ہم لوگ ہمارے یہاں تو کوئی پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں, مطلب کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کسی کو, یہ مطلب یہ فلسطینین اتھارٹی کو یورپین یونین بجٹ کیوں پرووائڈ کر رہی ہے, آپ یہ مطلب ہم ماس انتخابات میں حصہ لے کر وزیر اعظم کا مطلب عہدہ قبول کر کے, بھائی بجٹ کون چلا رہا ہے تمہارا, کیوں چلا رہے ہیں, ان کا انٹرسٹ کیا ہے, مطلب مطلب ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ جو ہے مطلب, اور یہ وہ نیشنلسٹک موومنٹ ہے کیا کر رہی ہے, کس طریقے سے آ رہی ہے, مطلب مطلب ہم ماس کے جو خالد اشل ہے, مطلب میں نے اس کو آج تک کبھی اپنے لباس میں نہیں دیکھا, ہمیشہ اس میں ہوتا ہے پینٹ قمیض کے اندر اپنا لباس بھی, حالانکہ سعودی حکمران جو مطلب زیادہ امریکہ کے وفادار ہیں, ہمیشہ اپنا قومی لباس پہنتے ہیں, حالانکہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوتے ہیں, عربی میں بات کرتے ہیں, انٹرپریٹر ساتھ رکھتے ہیں, انگریزی ترجمہ کرواتے ہیں, مطلب اپنا انہوں نے قومی تشخص جو ہے سو کارڈ ایکٹر, مطلب حقائق تو کچھ اور ہے نا, مطلب مطلب عالم اسلام کا تو مسئلہ یہ کہ ہم تو ابھی تک لوکلزم کے اوپر چل رہے ہیں, ایک نعرہ لگتا ہے ایک سن میں دوڑتے ہیں, دوسرا نعرہ لگتا ہے دوسرے سن میں دوڑتے ہیں, ایکچوئل پوزیشن
کیا, پھر تھک جاتے ہیں تھوڑے دن میں, تھک کے پھر سو جاتا ہوں, پھر اسی اس میں وہ چلے جاتا, بھائی آپ علم کی سطح پر تو اب وہ کام کر دو کہ آپ کے پیچھے آنے والے جو آپ سے ذہین لوگ ہیں اس میں اس کی جو کمزوریاں ان کو دور کر دیں اور پھر آگے بڑھائیں, اب ہمارے ہاں تو جس نے بیچارے نے کوئی علمی کام کیا آپ کہتے ہیں یہ سب بالکل غلط ہے, سب غلط, اب میں آ گیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوگا, حضرت علی کے بعد اب پوری مسلمان تاریخ میں سب بھاڑ جھونک رہے تھے, اب یہ آ گیا ہوں, اس کے بعد وہ اپنا الف سے شروع کرتا ہے, تو کہتے ہیں الف سے پہلے اور یہ کے بعد کیا ہے, تو کہتے ہیں یہ ایک نئی کلٹ آپ کھول دیتے ہیں, بھائی اسلامک ٹریڈیشن کے اندر جو چیزیں لوگوں نے کی ہیں اس کو آپ انکارپوریٹ کریں, اور جو چیزیں ان سے غلطی ہوں گی ان کو معاف کر دیں اور اس طرح سے انکارپوریٹ کریں, اور جو مختلف ان سطح پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ریکنسائل کریں, ان کو بتائیں کہ تم ایک دوسرے کے نیچرل الائز ہو, حلیف ہو, تم لوگ حریف نہیں ہو, کمپیٹ نہیں کرو, تحریکات اسلامی آپس میں ایک دوسرے کو کمپیٹ نہ کریں, کمپلیمنٹ کریں, اگر وہ کمپلیمنٹ کریں گی تو 50 سال کے اندر آپ دیکھیے تبدیلی آ جائے گی بہت,
یہ کیا ہوگا وہاں پہ جو امریکی شکل ہے سائنس ٹیکنالوجی جو جس پر ڈیلی ہمارا وابستہ بڑھتا ہے اس کے ساتھ ہمارا رویے کی عملی صورت کیا ہوگی, یہ سوال ہمیشہ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے,
دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جس طرح کی آپ زندگی زیادہ گزاریں گے اتنا زیادہ آپ ٹیکنالوجی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, اگر آپ مارکیٹ اورینٹیڈ لائف آپ کی زیادہ ہوگی تو آپ کو زیادہ ٹیکنالوجی پہ نظر کرنا پڑے گا, اگر آپ مارکیٹ اورینٹیڈ آدمی نہیں ہیں تو آپ ٹیکنالوجی پہ کم ڈیپینڈنٹ ہوں گے, کم ڈیپینڈنسی ہوگی آپ, تو آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں, اس میں جو استعمال ہوتا ہے وہ کر لیں آپ ابھی فی الحال جب تک کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن سوال یہ کہ اسے قدر تو نہیں سمجھے نا, آپ کہیں کہ نہیں ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو, تو یہ ایسا معاشرہ بنانے کے لیے جتنی آپ جدوجہد کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ جو معاشرہ قائم کریں گے یا معاشرت قائم کریں گے وہ ڈفرینٹ ہوگی, اور اگر آپ نے کہا کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس میں مرنے کے بعد لوگ جنت میں جانے کے امکانات پڑ جائیں, تو اس معاشرے میں جتنی ٹیکنالوجی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن اگر آپ نے کہا نہیں ایسا معاشرہ جس میں جنت کے حصول ممکن ہوگا جب تک نہیں بن سکتا جب تک کہ ٹیکنالوجی, تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے, یہ تو میں نہیں سمجھتا, بلکہ امکان کم ہے کہ ایسا معاشرہ پیدا, تو بتانے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کہیں نہیں ہمیں اصل میں تو جنت میں ہی جانا ہے لیکن پہلے ہم بنائیں گے ایٹم بم اور پھر ہم بنائیں گے سارے کمپیوٹر اور ساری مسجد کو کمپیوٹرائز کریں گے اور سارے لوگوں کو کمپیوٹرائز تجویزیں دیں گے اور سب لوگوں کے کیلکولیٹر ہوگا اور سب کے یہ ہوگا اور بلکہ سب چشمے لگائیں گے جس میں لیپ ٹاپ ہوگا بار بار بتاتا رہے گا مسجد کا نماز کا وقت ہو گیا یہ وہ فلاں ہاں اور ڈیجیٹل قرآن شریف سب پھر ہو جائے گا سب, تو یہ کہ پھر وہ سب آپ بناتے رہیں وہ تو سب مرتے رہیں گے اور جہنم میں جاتے رہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ جو کام آپ کو کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر بھی اگر ٹیکنالوجی ہے تو کرتے رہے, دھماکے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسکول اڑانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کہ کمپیوٹر توڑنے کی اور ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود ختم ہو جائے گا, جب آپ کیبلس لائف سٹائل سے ڈیٹیچ کریں گے تو آٹومیٹکلی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا جو فیول ہے وہ تو وہی ہے,
ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ کیپٹل مارکیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے لیے ڈیولپ کی جاتی ہے. جتنا کیپٹل مارکیٹ سے ڈس ایسوسیٹ ہوتا ہے اتنی وہ کمزور ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کوشچن بالکل آخری سطح کا جو سوال ہوتا ہے وہ ہم سب سے پہلے کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو اویلیبل ہے وہ تو ہم پہلے کریں, جو اویلیبل ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیں, جو اویلیبل ہے وہ ہم کرنا شروع کر دیں, اور جو اس کے بعد جو اڈاپٹ ہو جائے وہ دیکھا جائے. لیکن اسے بنیادی قدر کے طور پر تو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ اچھا مدرسے کا طالب علم ہم اس لیے نہیں بنا پا رہے کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, تو ایسا کہیں بھائیو سب چندہ دیں, پہلے ہم انٹرنیٹ لگائیں گے, انٹرنیٹ لگا کے انٹرنیٹ کے وہ انجینئر بنائیں گے, پھر وہ انجینئر ہم کو آگے بتائیں گے انٹرنیٹ کیسے چلتا, اس کے بعد پھر ہم مدرسہ چلائیں گے, پھر اچھے لوگ نکلیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ اگر چاہتے ہیں تو کوئی انٹرنیٹ تو ٹھیک ہے, کوئی عالم دین پڑھ لیں انٹرنیٹ جا کے جان لیں کیا ہوتا ہے. بنیادی طور پر تو وہ علم ہم اسے نہیں مانتے, اسے تو ہم کرافٹ ہی کہتے ہیں. وہ کرافٹ آ جائے بنیادی طور پر, اس لیے تو نہیں آیا نا اسلام کے ٹیکنالوجی کو ریفیوٹ کرے, نہ اس لیے آیا کہ ٹیکنالوجی کو پیدا کرے, اس لیے بھی نہیں آیا. اصل میں کس لیے آیا؟ لیکن ابھی تو سارا کا سارا زور اس میں ہے نا.
اس میں تو میں نے اتنا بھی وانٹ چیک کر کے دیکھا, پڑھ کے یا نیٹ سے لیا تھا یا نوٹس میں بھی, جو بھی کوئی نظریہ ہوتا ہے اس کے اندر فوراً کوشچن کر لیا تھا مغرب کے اندر سے کوئی چیز کو. لیکن وہ جو ان کی ڈومینیشن جس ڈسکورس کی ہے وہ ویسے کا ویسے چلتا رہتا ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اس کا ریزن کیا ہے؟
اس کی وجہ
ہر چیز کوشچن ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس بھی ہیں اور فریڈم بھی, سب چیز کوشچن ہے, لیکن رن وہی کر رہی ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کو
کوشچن ہو رہی ہے, مطلب آبجیکشن ہو رہا ہے.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوشچن ہونے کے بعد وہ اسی سسٹم سے اس کا ریزولوشن نکالتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بنیادی طور پر فریڈم اس کا پری ریکوزٹ ہے. اسے ہم کہتے ہیں سائیکو انالیسس میتھڈالوجی. آپ کے لاشعور میں کیا ہے اس کو آپ کیسے پہچانیں گے, یہ ایک بحث ہے. پر کیا آپ سائیکالوجی میں آتے تو کہتے ہیں ایک آپ کا شعور ہے جو آپ کی پہچان ہے, ایک آپ کا لاشعور بھی ہے. ہم لاشعور اور شعور کی ڈسٹنکشن کو نہیں مانتے, لیکن ہم اگزامپل دے رہے ہیں کہ میرے لاشعور میں جو ہے فرائیڈ یہ کہتا ہے اس کو آپ نہیں جان سکتے کبھی بھی. تو میں نہیں جان سکتا تو پھر میں کیسے جانوں؟ تو اس میں اس کا جو استاد تھا شاکوٹ, وہ یہ کہتا تھا کہ بندے کو پہلے اس کے شعور کو تحلیل کر دو اور پھر اس کے لاشعور سے آرگیو آؤٹ کرو اور گفتگو کے ذریعے اس کے لاشعور کو پہچان لو. لیکن اس کے لیے تمہیں شعور کو سلانا پڑے گا تو لاشعور بیدار ہو جائے. اس کے لیے تمہیں اسے ہپنوسس کا میتھڈ استعمال کرنا. فرائیڈ نے کہا میں تو یہ طریقہ اختیار نہیں کروں گا, بلکہ میں تو فری ایسوسیشن آف تھاٹ کا طریقہ اختیار کروں گا جس میں فرد اپنے لاشعور کی گروہ کو کھولے گا کھلے بندوں گفتگو کے ذریعے. یعنی کہ آپ اسے ایک آدمی کو لٹا دیں گے اور کہیں گے جو تمہارے دل میں آیا تم بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو اور میں سنتا رہوں گا. اس میں مختلف جو جملے وہ بولے گا ان کو جوڑ کے مربوط کر کے اس کے انکانشیسنس کی گروہوں کو کھول لوں گا اور اس کو پہچان لوں گا اور اس کے مسئلے کو حل کروں گا, اس کی اب نارمیلٹی کو ریزالو کروں گا تھرو دی انالیسز آف دی فری ایسوسیشن آف تھاٹ. بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر ایک اجتماعیت کا جو انکانشیس ہے اس کو کیسے ایکسپلیکیٹ کریں گے, تو انہوں نے کہا اسے بھی فری ایسوسیشن آف انٹر سبجیکٹو انالیسس کریں گے. کہ آپ ٹی وی اور ریڈیو اور اشتہارات ان میں سب کو بولیں جس کے دل میں جو آتا ہے بک بک کرو اور اس کے بعد جو سمجھدار آدمی ہیں ان کا انالیسس کریں جس طریقے سے فری ایسوسیشن آف تھاٹ کا, اور اس میں سے لے کر ایک مربوط سٹوری نکال کے اس سے ریزولوشن ریزالو کر دے اس پرابلم. تو یہ جو کنٹمپرری ویسٹرن ہے یہ جو اپلیکیشن ہے سائیکو اینالیٹیکل ماڈل کی, جس کے لیے وہ فریڈم آف تھاٹ کہتے ہیں. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں نا, یعنی کہ ٹی وی پہ ہمیشہ کس لوگوں کو بلاتے ہیں, ایسے آدمی اس کی زبان میں کاٹ اگریسو ہو, ڈومیننٹ ہو, اگریسو ہو, اور پٹخیوں پہ پٹخیاں, چاہے لبرلز کو گالیاں بکتا ہو, سوشلسٹ ہو, کوئی بھی آ جاؤ, آؤ اور ایڈ کرو تاکہ تمہارا سائیکو انالیسس کر کے ہم تمہیں بھی انکارپوریٹ کر لیں تمہارے سولوشن کو.
تو بنیادی طور پر ویسٹرن جو میکینزم ہے وہ اس فری ایسوسیشن آف تھاٹ کی بنیاد پر ایک کلیکٹو سولوشن دیتا ہے جس کی بنیاد ایک خاص قسم کے میکینزم کے تھرو ہوتی ہے. وہ اتنا پاورفل اسٹیٹ میکینزم ہے, ون کین ناٹ امیجن دا اسٹرینتھ آف دیٹ اسٹیٹ میکینزم. وہ معمولی نہیں ہے, وہ اسٹیٹ تمہیں دکھائی نہیں دیتی لیکن وہ ہڈیوں تک اتری ہوئی ہے اس کی اسٹیٹ کی جو گرفت ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ طاقتور اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خیر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے, لہذا ہم خیر تو فری ایسوسیشن آف تھاٹ کی بنیاد پہ کنسٹرکٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے ہم پرگمیٹک بھی ہو جاتے ہیں, اس کے لیے ہم انٹرسٹڈ بھی ہو جاتے ہیں, اس کی بنیاد پر ہم سیلف انٹرسٹڈ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ان سب جد و جہدوں کے نتیجے میں جو نظام زندگی پیدا ہوتا ہے وہ تو سرمایہ داری ہی ہے, یا سرمایہ داری کے علاوہ کوئی نظام زندگی پیدا ہوا ہے؟ فری مارکیٹ اکانومی سرمایہ داری کوئی واحد شکل نہیں ہے. اگر اس میں گرے کی ایک کتاب ہے فالس ڈاؤن, تو آپ اسے دیکھیے, میں میرے پاس ہے وہ لے لیجیے گا, تو اس کو آپ دیکھیے تو بتاتا ہے کہ ہندو سرمایہ داری بھی ممکن ہے, مسلمان سرمایہ داری بھی ممکن ہے, چائنیز سرمایہ داری ممکن ہے, نظام زندگی تو سرمایہ دارانہ ہی ہے,
نفس کی پوجا ہے.
ہاں, اور اس کے لیے جو انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے اس میں کبھی وہ یہ نہیں کہے گا سرمایہ, بلکہ وہ کہے گا آزادی, آزاد ہو, اور اس کی بنیاد پر فری ایکسپریشن کی بنیاد پر, فری ایسوسیشن آف تھاٹ کی بنیاد پر, اس کی ویکنیس کے سسٹم کو کہاں سے خطرہ ہے, جہاں پہ خطرہ ہے اس کو انکارپوریٹ کر لو. مسلمان زیادہ اچھل رہے ہیں, اچھا چلو ان میں سے کچھ کو وہ کر لو, انکارپوریٹ کر لو, اسلامک ماڈرنزم بنا دو, اسلامک جمہوریت بنا دو, ہاں یہ بھی کر لو.
ایسا نہیں ہوگا کہ سوچے سمجھنے والا یا تھنکر جو تھنکنگ کرنے والا جو دماغ ہوگا, بینکسم والی کا پڑھتے ہوئے لیٹر جو روٹس میں بھی, وہ تو نتیجے پہنچے گا فریڈم فریڈم کوئی چیز نہیں ہے بھائی, یہ تو ایسی ہے.
لیکن مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا کتنا دائرہ باقی بچے گا, اس کی زندگی کا جو دائرہ ہے اس میں تو ریباک اور نائکی اور چینلز اور اس کے مختلف قسم کی اسکالرشپس اور یہ اور وہ اتنی اویلیبل ہوتی ہیں کہ وہ کہتا ہے اچھا یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو ہے بھائی, یہ بھی تو ہے, میں برگر بھی تو کھا سکتا ہوں, برگر کھاؤں, نگیٹ کھاؤں, یہ کھاؤں, چاکلیٹ کھاؤں, یہ کھاؤں, یہ ہوتی ہے آزادی. تو چلو میں یہ کر لوں,
بنیادی نظریہ چیلنج ہو جائے گا نا,
بنیادی نظریہ چیلنج ہو جائے, لیکن آپ اس نظریے کو چیلنج کر کر ایک خاص قسم کی ذہنی عیاشی کے علاوہ کیا کر لیں گے؟ جو لیفٹسٹ موومنٹ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے سرمایہ داری کے اندر کی جو بحثیں ہیں اس میں, انہوں نے کون سی توپ چلا دی؟ خالی بات نہیں کرو.